हमने जो बेसिक आर्ग्यूमेंट लास्ट सेशन में पेश किया था वो अगर मुझे याद है तो वो यही था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट का एनालिसिस करना चाह रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट को एक बेसिक डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है टू डिफेंड सेक्युलर आर्ग्यूमेंट्स, सही है। उसमें पहले सबसे पहले मैंने यही आपसे कहा था कि मैं उस बॉडी ऑफ लैंग्वेज को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो उसके अंदर इंटरवोवन है, उसके पूरे आर्ग्यूमेंट के अंदर, और फिर उसकी फिलोसॉफिकल वीकनेसेस जो बिल्कुल एविडेंट है, मतलब ऐसी फिलोसॉफिकल वीकनेसेस है जो जिसमें जरा सा भी फलसफा पड़ा उसमें साफ नजर आ जाएंगी वो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आमतौर पर इकबाल के साथ एसोसिएट नहीं की जाती, लेकिन मैंने उसे एसोसिएट किया है, खास तौर पर उनके जो इल्मियत है या एपिस्टेमोलॉजी उसके साथ मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है जिसे मैं कहता हूँ एपिस्टेमोलॉजिकल पैरेललिज्म, सही है। तो ये जाहिर है कि ये मैंने मेरा अपना ही एक ख्याल है जो जिसकी जिसको सामने रखकर मैंने उनकी थियोरी ऑफ नॉलेज को क्रिटिसाइज किया। तो जब मैं इसका एपिस्टेमोलॉजिकल पैरेललिज्म को डिस्कस करूंगा तो उस समय मैं बताऊंगा कि एपिस्टेमोलॉजी को देखने का ट्रेडिशनली क्या तरीका रहा है फलसफियों के पास, और जिन लोगों ने एपिस्टेमोलॉजी को बुनियाद नहीं बनाया अपने फलसफे की उनका क्या रवैया रहा और किस तरह इकबाल उनसे डिफरेंट है। पहले आ जाए उसकी जो थियोरी ऑफ नॉलेज है, पहले हम थियोरी ऑफ नॉलेज की बात क्यों कर रहे हैं। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट को देखें तो उसमें पहला जो खुतबा है वो उनका थियोरी ऑफ नॉलेज का ही है। तो आमतौर पर ग्रीक और रोमन थॉट में, जिसे हम क्लासिकल थॉट कहते हैं, और उसके बाद स्कॉलास्टिक थॉट या क्रिश्चियन थॉट, ये जो रिलीजियस थॉट है चाहे वो यूरोप में हो या नॉन यूरोपियन थॉट हो जैसे कि मुसलमानों के अंदर, इन तीनों डायमेंशंस के अंदर सबसे बुनियादी सवाल जो होता था फलसफियों के सामने वो होता था माबातुत्तबीआत। दे बिगिंस विद मेटाफिजिक्स, देन दे कम टू एपिस्टेमोलॉजी एंड देन दे विल डिस्कस एथिक्स। ये चेन रहती है उनकी, पहले वो माबातुत्तबीआती सवाल का हल पेश करते हैं, उससे फिर वो अपनी थियोरी ऑफ नॉलेज निकालते हैं, और उससे फिर वो इखलाकियात से जाते हैं आमतौर पर। लेकिन 16वीं सदी के बाद फलसफे के अंदर एक खास किस्म की तब्दीली आई जिसे हम कहते हैं मॉडर्निज्म या एनलाइटनमेंट। मॉडर्निज्म और एनलाइटनमेंट में क्या हुआ कि एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन पहले आ गया और ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन सेकेंडरी हो गया। अगर जिन लोगों को ये टर्म्स का नहीं पता तो एपिस्टेमोलॉजी फलसफे का वो सवाल है जो इल्म के बुनियादों से बहस करता है, थियरी ऑफ नॉलेज से। माबातुत्तबीआती वो सवालात होते हैं जो हकीकत से बहस करते हैं, रियलिटी क्वेश्चन कंसर्निंग रियलिटी, और एथिकल क्वेश्चंस वो सवालात होते हैं जो खैर और शर से बहस करते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो पहले ट्रेडिशनल फिलोसफी के अंदर ये समझा जाता था कि पहले आप बताएंगे कि हकीकत क्या है, फिर आप ये बताएंगे कि हकीकत को मैं कैसे जान सकता हूं, फिर आप ये बताएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। चाहे आप ग्रीक थॉट देख लें जैसे प्लेटो एरिस्टोटल इनको देख लें आप, या फिर आप स्कॉलास्टिक थॉट में आ जाएं यानी कि क्रिश्चियन थॉट में, एक्वेनेस ऑगस्टाइन एंजलम रॉइस इन लोगों को आप देख लें, और मुसलमानों में आप चले जाएं मोतज़िलाइट अशराइट इख़वान सफ़ा सूफीज़म, ये पूरे ये चार मुख्तलिफ ट्रेडिशन हैं फलसफे के अंदर मुस्लिम फिलहाल, और फिर इंडिविजुअल थिंकर्स को भी देख लें। तो पहले वो माबातुत्तबीआती सवाल को इंगेज करते हैं, फिर आते हैं थियरी ऑफ नॉलेज के ऊपर, और फिर आते हैं इख़लाक़ियात। डेकार्ट पहला बड़ा थिंकर है वेस्टर्न थॉट में जिसने ये कहा कि सबसे बुनियादी सवाल ये होता है कि इल्म की बुनियाद तलाश कर ली जाए। सबसे पहले आप ये बताएं कि इंसान क्या जान सकता है और क्या नहीं जान सकता। जब वो ये सवाल तय हो जाएगा कि वो क्या जान सकता है और क्या नहीं जान सकता, उसकी बुनियाद पे हम इल्म की इमारत को तामीर करेंगे, और उसकी बुनियाद किस चीज पे रखेंगे, एक ऐसी सच्चाई पे रखेंगे जो हर इंसान के लिए एक्सेसिबल हो, नंबर वन। नंबर टू, वो سیلف ایویڈنٹ ہو، یعنی کہ جس کی صداقت کے لیے آپ کو کسی دوسری صداقت پہ انحصار نہ کرنا پڑے، اور تیسری اگر آپ اسے چاہیں کہ شک کریں، چاہنے کے باوجود آپ اس کو شک نہ کر سکیں، جسے کہتے ہیں، اسے ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں سیلف ایویڈنٹ ایویڈنس یا ایفوڈکٹک ایویڈنس. تو ڈیکارٹ نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے میں علم کی بنیادوں کو تلاش کروں، پھر میں جاؤں گا مواد الطبیعات میں، پھر اور اس نے ایسا ہی کیا. پہلے اس نے ایپسٹمالوجی کو ڈیل کیا، پھر وہ گیا آنٹولوجی کے اوپر، اور پھر وہ گیا ایتھکس کے اوپر. اور ڈیکارٹ کے بعد جو پوری سیریز چلی ہے فلسفیوں کی، ڈیکارٹ، اسپینوزا، لائبنیز، پھر لاک، برکلے، ہیوم، کانٹ، ہیگل تک، یہی ٹریڈیشن رہا. ہیگل نے بعد میں اسے ڈیویٹ کیا، لیکن یہ کہ یہ ایک ماڈرنزم کا ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک بن گیا کہ ان ماڈرنسٹک تھاٹ ایپسٹمالوجی ٹیک اوور آنٹولوجی. تو اگر آپ کو کوئی فلسفی پڑھ رہے ہیں آپ، اور آپ اس کو ماڈرنزم کے اندر رکھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے اور یہ محسوس کریں گے، اور پہلے ایپسٹمالوجیکل کوشچن کو ڈیل کرے گا، پہلے بتائے گا کہ علم کا سورس کیا ہے، اور علم کی کون سی ایسی بنیاد ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اور شک کو شبہ سے بالا تر جو بنیاد مل جائے گی، اس سے پھر وہ اپنے علم کی بنیاد کھڑی کرنی شروع کرے گا، عمارت پوری کھڑی کر لے گا اس کے بعد. لہذا اقبال نے جو اپنا خطبہ شروع کیا وہ بھی ایپسٹمالوجی سے شروع کیا. تو یہ بنیاد بنتی ہے کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ انٹرنزیکلی ماڈرنسٹک اپروچ ہے، یعنی کہ ماڈرن اپروچ میں آپ پہلے ایپسٹمالوجی کے کوشچن کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ آنٹولوجیکل اور میٹافیزیکل کوشچن پہ جاتے ہیں. لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی ریلیجس پروونشلزم ہے، ایک ریلیجس مذہبی عصبیت ان کے اندر بہت ہے، تو کہیں کہیں پر وہ اس مذہبی عصبیت کے زیر اثر جو ہے وہ فلسفے کی بنیادی جو پیراڈائمز ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ان کی جو اسلام کے ساتھ محبت ہے اور ان کی مذہبی جو ان کی ذہنیت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ کو کہیں کہیں پر ایسا لگے کہ ماڈرنزم کے بنیادی جو تصورات ہیں ان سے انحراف کر دیتے ہیں. یعنی کہ اپنی پہلے شروع میں ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ فلسفے کی کوئی برتری ہے مذہب کے اوپر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فلسفے کو ماننا پڑے گا کہ مذہب اس سے برتر ہے. یہ ایک آرگیومنٹ کی فارم میں تو موجود ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس تھیوریٹیکل فریم ورک سے جس میں وہ اس کو پیٹرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ نیسسریلی عقل کے ساتھ متصادم نہیں ہے، لیکن چونکہ ایمان بنیادی طور پر عقل سے اخذ کردہ نہیں ہوتا، لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایمان سے متعلق جو بحث ہو اس کا آپ ریشنل جسٹیفیکیشن فراہم کر لیں. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں پر ہمیں فلسفے کو ٹرانسینڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور ہمیں ایک نئے فلسفے کی ضرورت پڑے گی جس کے اندر مذہب کا بھی ایک خاص قسم کا مقام ہو، اور فلسفے کے وہ سبآرڈینیٹ نہ ہو، اگر وہ فلسفے سے اوپر نہیں ہے تو کم از کم اس کے برابر ہو. تو ان کی یہ بھی خواہش ہے، بیکاز انڈر دی انفلوئنس آف ہز ریلیجیس مینٹیلٹی اور ریلیجیس پرٹیکولیرٹی، کہ اقبال جو ہے وہ اسٹیبلش جو فلوسافیکل پیراڈائم ہے اس کے بہت ساری جورسڈکشن کو وائلیٹ کرتے ہیں، بلکہ خود کہتے ہیں کہ میں کروں گا وائلیٹ. ٹھیک ہے. تو آپ کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے جب وہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کوئی نیا فلسفہ جنریٹ ہونے کے لیے، لیکن نیا فلسفہ کوئی ایسا خاص جنریٹ ہوا نہیں اس کے اندر، لیکن یہ کہ ان کی خواہش یہی ہے. تو انشاءاللہ اگر اقبال کی خواہش تھی تو اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں کوئی، کہ ایک ایسا فلسفہ جنریٹ کریں جس میں مذہب کی فوقیت ہو اور فلسفہ اس کے سبآرڈینیٹ ہو، اور فلسفہ صرف اس کی فلوسافیکل ایکسپلیکیشن ہو یا لیجیٹیمیسی فراہم کرتا ہو یا جسٹیفیکیشن فراہم کرتا ہو. بہرحال انہوں نے اس کا خواہش ضرور رکھی، لیکن اپنے آرگیومنٹ میں اسے وہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. اگر ان کے ذہن میں تھا یہ تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. اصل میں وہ یہ شروع کرتے ہیں اپنی ایپسٹیمولوجیکل انالیسس مسلمانوں کی ابتدائی فلسافیکل اپروچ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو فلسافیکل اپروچ تھی وہ بنیادی طور پر ٹھیک نہیں تھی. وہ کیوں ٹھیک نہیں تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے فلسفے کو جس نظر سے پڑھا وہ گریک تھاٹ تھی یا گریکو رومن تھاٹ تھی یا کلاسیکل تھاٹ تھی. اور ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی جو اصل علمیت ہے جس کو اقبال جانتے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں جان پائے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اصل علمیت تھی مسلمانوں کی وہ اینٹائی کلاسیکل تھی, اور مسلمانوں نے اینٹائی کلاسیکل تھاٹ کو کلاسیکل پیراڈائم میں پڑھنے کی کوشش کی. یعنی کہ مسلمانوں کی جو فکر تھی ان کے خیال کے مطابق, جو قرآن سے نکلتی تھی ان کے خیال کے مطابق, وہ بنیادی طور پر اینٹی کلاسیکل تھی یا اینٹائی کلاسیکل تھی, اور مسلمانوں نے اسے کلاسیکل پیراڈائم میں پڑھنے کی کوشش کی. اب یہ کلاسیکل پیراڈائم کیا ہوتا ہے اور اینٹائی کلاسیکل پیراڈائم کیا ہوتا ہے؟ کلاسیکل پیراڈائم ہم کہتے ہیں اس فلسفے کو جو کہ ارسطو اور افلاطون سے نکلا ہے. اور اگر تم پیچھے چلے جاؤ تو افلاطون نے دو بڑے فلسفوں کو ریکنسائل کیا تھا, پلیٹو نے, ایک پارمنائیڈیز اور دوسرا ہیراکلائٹس, اور ان دونوں کو ریکنسائل کر کر ایک نیا فلسفہ جنریٹ کیا تھا. تو یوں سمجھ لیں کہ سقراط سے پہلے کے جو فلسفی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پری سوکریٹک فلاسفر, اور سقراط سے بعد کے جو آگے کے جو فلسفی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پوسٹ سوکریٹک فلاسفر. تو پری سوکریٹک فلاسفر کا جو بڑا فلسفہ تھا اس کو ریکنسائل کر لیا تھا پلیٹو نے, جو کہ پوسٹ سوکریٹک فلاسفر. تو کلاسیکل تھاٹ جب آپ کہتے ہیں تو وہ پری سوکریٹک فلاسفی کے جو امپورٹنٹ فیچرز ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے اور ایرسٹاٹل اس کو آگے بڑھا دیتا. تو مسلمانوں کے پاس افلاطون اور ارسطو کی بڑی سگنیفیکینس تھی, اور انہوں نے بڑا اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اس کلاسیکل تھاٹ کو. ایرسٹاٹل اور پلیٹو دونوں جو ہیں وہ ریشنلٹی کو سپیریئر مانتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ خاص طور پہ پلیٹو یہ کہتا ہے کہ وہ علم جو آپ حواس قبضہ کی بنیاد پہ حاصل کرتے ہیں وہ علم ہوتا ہی نہیں ہے. اسے وہ کہتا ہے اٹس جسٹ این اوپینین, یعنی کہ آپ کے اوپینین بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. تو اوپینین بننا اور ختم ہونا جس طرح غیر اہم ہے, اسی طریقے سے وہ علم بھی اوپینین کی سطح سے اوپر نہیں اٹھ سکتا جو حواس خمسہ کی بنیاد پہ اخذ کیا جاتا ہے. سو امپیریکل نالج اکارڈنگ ٹو پلیٹو اٹس جسٹ لائک این اوپینین فارمیشن میکینزم, اٹس نتھنگ, اٹس ناٹ مور دین دیٹ. دا ریئل نالج از دی نالج وچ یو ڈیرائیو تھرو یور ریشنلٹی. تو افلاطون یہ کہتا ہے کہ اصل علم وہی ہوتا ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ریزننگ کے تھرو آپ کو حاصل ہوتا ہے, اور افلاطون کی چونکہ مابعد الطبیعات یہ تھی کہ کائنات کی حقیقت جو ہے وہ ریشنل ہے, الٹیمیٹ ریالٹی چونکہ ریشنل ہے لہذا آپ کو ریشنلی اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ کلاسیکل پیریڈ یا کلاسیکل تھاٹ کا جو بنیادی وش علامہ اقبال کے خیال کے مطابق مسلمانوں پہ حاوی ہوا وہ کیا تھا کہ ریشنلی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ بنیادی طور پر امپیریکل ہیں, حواس خمسہ کی بنیاد پر, اور قرآن پرسیپشن کو بہت اہمیت دیتا ہے, اور انہوں نے بہت ساری قرآنی آیات کو بھی کوٹ کیا. چونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کے اوپر کی جو اسلوب ہے اس پہ میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ میری ایسی نہیں ہے کہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہوں, لہٰذا میں محدود رکھوں گا اپنے آپ کو صرف اقبال کے حوالے سے. اقبال کا یہ خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پر امپیریکل ہے, قرآن جو ہے آپ کو تجربات اور حواس خمسہ اور پرسیپشن کی مدد سے ریفلیکٹ کرنے کے اوپر دعوت دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں, ایکسپیرئنس کریں, اور اس تجربے اور تفکر کی بنیاد پر آپ اپنی علمی حدود کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائیں. وہی کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان جو تھے وہ گریک انفلوئنس میں آ گئے تھے, لہذا انڈر دی یوک آف دیٹ کلاسیکل philosophy, philosophical paradigm, they try to understand Quran within the perspective of classical thought. تو انہوں نے کیا کیا, کلاسیکل تھاٹ کے فریم ورک میں انہوں نے قرآن کو سمجھا, اور وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو قرآن کے ارلی ریڈر ہیں, جو ابتدائی اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے, وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے, اس لیے کہ انہوں نے گریک تھاٹ کے زیر اثر قرآن کو سمجھا, اور قرآن کی جو بنیادی دعوت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی کس فیکلٹی کو اپیل کرے, آپ کی امپیریکل فیکلٹی کو اپیل کرے, اور آپ امپیریکل فیکلٹی اور ریشنل فیکلٹی کے ملاپ سے علم حاصل کریں. یہ علامہ اقبال کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں ارلی اسٹوڈنٹ آف قرآن. تو ارلی اسٹوڈنٹ آف قرآن ایک ٹیکسٹ پر آپ جس کو بھی شاید شامل کر لیں, چاہے وہ کندی ہو, چاہے فارابی ہو, سینا ہو, رشد ہو, یو نو وٹ آئی مین, پھر معتزلائٹس کا پورا ٹریڈیشن ہو, اشرائٹس کو وہ نہیں کنسیڈر کرتے کیونکہ اشرائٹس تو عقل کے چکر میں گئے نہیں, وہ تو تقلید کے اوپر گئے, وہ ایک الگ فرینڈ ہے. لیکن اخوان الصفا اور یہ ٹریڈیشنز جو تھے وہ ریشنلزم کی طرف گئے بہت زیادہ, صوفیزم انٹیوشنزم کی طرف, وہ میں بتاتا ہوں. لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ اقبال کا خیال ہے کہ قرآن کی بنیادی تعلیمات کیا تھی, کہ انسان اپنے تجربے اور تفکر کی مدد سے علم کی حدود کو وسیع کرے, اور کیا کرے, یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ ان دونوں فیکلٹیز کے مجموعے سے اپنی اسٹیبلش کرے ڈومینیشن ریالٹی کے اوپر, اور نیچرل فورسز کو ڈومینیٹ کرے, اور نیچرل فورسز کو ماسٹر کر لینے کے بعد اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرے اس ریالٹی کو. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان یہ نہیں کر سکے, مسلمان یہ نہیں کر سکے, اور ویسٹ یہ کر گیا. صحیح, اب یہ سیکنڈ لائن آف آرگیومنٹ ہے, کیونکہ مسلمانوں نے قرآن کی اسپرٹ میں قرآن کو نہیں پڑھا. ویسٹ وہ کام کر گیا جو کہ اصل میں مسلمانوں کو کرنا تھا, یعنی کہ اس نے امپیریکل سائنسز ڈیولپ کر لی. لیکن ویسٹ اس پرابلم کا شکار کیوں نہیں ہوا جس پرابلم کا مسلمان شکار ہوئے, اس کا جواب میں دیتا ہوں. لیکن پہلے یہ پوزیشن اگر کلیئر ہو جائے,
اس میں پوزیشن میں مطلب یہ کہ مطلب آگے چلنے سے پہلے جو ہے دو چیزیں یہاں پہ ڈسکس کر لی ہیں, جو کہ خطبات اقبال کے شروع میں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک تو علامہ اقبال نے یہ کہا ہے اپنے خطبات میں کہ جی مطلب فلسفہ اور مذہب اور شاعری جو ہے مطلب اعلیٰ شاعری, وہ جو ہے ان سوالوں کا جواب دیتی ہیں جو کہ مطلب ہیں, اور اس پہ اور اس میں انہوں نے کوئی تخصیص نہیں, یہ کہ یہ مذہب جو ہے ہائر اتھارٹی ہے ان سوالوں کا جواب دینے کی اور کنفرم اتھارٹی ہے, بلکہ تینوں فیکلٹیز کو انہوں نے ایک ہی اس پر رکھا ہے. تو آیا یہ جو نقطۂ نظر ہے اقبال کا, یہ اپنا تو نقطۂ نظر ہو سکتا ہے لیکن ہسٹوریکلی اٹ از ناٹ کریکٹ, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مطلب علامہ اقبال نے جو مطلب خطبات میں لائن آف آرگومنٹ دیے, تو انہوں نے سمپلی یہ دی ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر جتنے بھی مفسرین رہے ہیں وہ تو قرآن کو سمجھے ہی نہیں, یعنی جو اس کا جو مطلب ہے روج ہے اس آرگومنٹ کی, وہ یہ ہے کہ گزشتہ 1500 سال کے عرصے میں جتنے بھی تفاسیر سکھی گئیں, جتنے بھی مفسرین آئے, ائمہ فقہا, وہ چاہے صوفی تھے یا فقیہ تھے یا عالم تھے یا معتزلی تھے یا جو ہے اشعری تھے, کوئی بھی تھے, انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. قرآن کی صحیح تفسیر جو ہے وہ تو جدیدیت کے وجود میں آنے کے بعد علامہ اقبال پر منکشف ہوئی ہے, اور پوری اسلامی تاریخ سے جو ہے خالی ہے. مطلب اچھا یہ آرگومنٹ اس وقت جو ہے مطلب ایکسیپٹیبل تھا علامہ اقبال کا, کہ اگر علامہ اقبال نے اس تفسیر کے پورے ذخیرے کو پڑھا ہوا ہوتا, لیکن تاریخی شہادتوں کی روشنی میں جو بھی یعنی اقبال اکیڈمی میں جو بھی علامہ اقبال کی تحریریں موجود ہیں, خطوط موجود ہیں, اور جو ان کا جو کلیکشن آف بکس ہے, اس سے کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ علامہ اقبال نے کسی ایک مفسر کی تفسیر پوری تو کیا مطلب یہ کہ جزوی طور پر پڑھی ہو. تو یہ جو ہے ان آرگومنٹ کی روشنی میں ذرا
دیکھیں. پہلے تو یہ کہ میں نے بتایا کہ ان کی ریلیجیس افسدیت جو ہے اس کی بنیاد پہ شروع میں بھی یہ لگتا ہے اور بیچ بیچ میں بھی کہیں کہیں پر ان کا ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ ایک سینٹرل رول پلے کرتا ہے. ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ریلیجن ایک سینٹرل رول پلے کرتا ہے, لہذا ریلیجن کو کسی طور پہ بھی سیکریفائز کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ڈیفینس کے لیے اگر فلاسفی کی جورسڈکشن کو مجھے وائلیٹ کرنا پڑا تو میں وائلیٹ کروں گا. لیکن یہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک رہا, آرگیومنٹ کے اندر یا پورا جو تھیم ہے اس کا اور جو انالیسز ہے اس کے اندر یہ فنکشن کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, نمبر ون. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ اقبال کا جو بھی انالیسز تھا اس انالیسز کے نتیجے میں یہ آرگیومنٹ اسٹیبلش ہوا کہ ظاہر ہے کہ انسان پہلے اس ذہنی سطح کا نہیں تھا کہ وہ قرآن کی اصل روح کو پہچان پاتا اور انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں اس کے اندر وہ صلاحیتیں ڈیولپ ہو گئیں کہ وہ اس کی اب اسپرٹ کو پہچاننے قابل ہو گیا. تو یہ اوپن کوشچن ہے, اوپن ٹو ڈیبیٹ ہے. اقبال ہی کے ٹیکسٹ سے یہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے ایسا ہی آرگیومنٹ کے ظاہر ہے کہ یہ میچیورٹی تھی اب میچیور ہو گیا ہے ہیومن مائنڈ, لہٰذا وہ ڈیولپ کر لے گا. لیکن اقبالی کے آرگیومنٹ سے جو میں اسٹیبلش کروں گا کہ مسلمانوں نے بہت پہلے یہ ڈیٹیکٹ کر لیا تھا کہ اس ایپسٹمولوجیکل اپروچ میں کچھ نہیں تھا, تو وہ ہم دیکھیں گے. وہ ہم دیکھ کے ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے بہت پہلے ڈیٹیکٹ کر لیا تھا, نہیں کہ تقریباً 900 سال پہلے, کانٹ سے تقریباً 800-900 سال پہلے امام غزالی نے اس کمزوری کو دیکھ لیا تھا جس کمزوری کو کانٹ نے دیکھا تقریباً 700 سال بعد. امام غزالی نے اس کازیشن کی کریٹک ڈیولپ کر لی تھی جسے ہیوم نے 500-600 سال بعد ڈیولپ کیا. لیکن اس کے باوجود امام غزالی کے بعد مسلمانوں کے اندر اس طرح تواتر کے ساتھ نہ بیکن پیدا ہوا, نہ آئنسٹائن پیدا ہوا, نہ بوہر پیدا ہوا, نہ ہائزنبرگ پیدا ہوا, نہ لیوائزر پیدا ہوا. یہ کیوں نہیں پیدا ہوئے مسلمانوں کے اندر اور ویسٹ میں کیوں پیدا ہوئے؟ تو اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور تیسرا بھی جواب میں دے دوں پہلے کہ اقبال نے اگر یہ سب کچھ نہیں پڑھا تو کس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرٹ آف اسلام سے خالی تھا وہ انڈرسٹینڈنگ؟ یہ بیسیکلی پرگمیٹک بنیادوں پہ کہتے ہیں, بیسیکلی کانسیکوینسز کی بنیاد پہ کہتے ہیں. جیسے فرض کیا کہ اگر جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ 1775 سے لے کر 1919 تک 92 مسلم ریاستیں شکست کھا گئیں یورپین فورسز سے, 92. تو اس کا مطلب مسلمان اپنے آپ کو بچا نہیں پائے, لیکن مسلمان اس حد تک کلینز نہیں ہوئے جس طرح جیسے لیٹن امریکہ کے اندر انہوں نے پرسیکیوشن کیا اور پوری سولائزیشن ہی ختم کر دی ہے. موہیکنز پورے ختم ہو گئے, پورے ریڈ انڈین ختم ہو گئے, برطانیہ وغیرہ میں پورے سلیڈز ختم ہو گئے. اس طرح مسلمانوں کے اندر پورے صاف نہیں کر سکے یہ. اس کا مطلب مسلمانوں کی کچھ مضبوط بنیادیں موجود تھیں جس کے نتیجے میں وہ بچ تو گئے لیکن وہ پٹ گئے, یعنی کہ سلیو ہوئے وہ, لیکن وہ کلینس نہیں ہو سکے, کلینس نہیں کر سکے, نہ ان کی تہذیب کو وہ کلینس کر سکے اور نہ, لیکن یہ کہ وہ شکست, اور ان کی شکست جو ہوئی بنیادی طور پر مادی شکست ہے. اور یہ اگر ظاہر ہے کہ اسپرٹ آف اس قرآن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا تو بقول ان کے کہ ظاہر ہے کہ ان کو ڈومینیشن نہیں تھی اور وہ اسٹیبلش کرتے اپنی ماسٹ سے, لیکن چونکہ وہ ڈومینیشن اسٹیبلش نہیں کر سکے کوئی اور انہیں ڈومینیٹ کر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا, مسلمان اس کی روح کو صحیح سمجھ نہیں سکے, جس کی وجہ سے. تو یہ بالکل کانسیکوینشلسٹ آرگیومنٹ ہے ڈیڈکشن کی بنیاد پر. اس کے پیچھے جو ہے کوئی ریفرنسز ان کے موجود نہیں ہیں کہ کن ریفرنسز کی بنیاد پہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے. اور تیسری بات میں یہ اسی کو کنٹینیو کر دوں کہ یہ کوئی علامہ اقبال کا اصل مسئلہ نہیں ہے. جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا, تین چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں, ایک کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ, ایک کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ, اور ایک بلیٹڈ کانشیسنیس, یعنی کہ ایک میں اپنے وجود کا جواز فراہم کروں اسی دنیا کے حوالے سے اور اپنے وجود کا اختتام سمجھوں اسی دنیا کے حوالے سے. یہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے. میں ایک اپنے وجود کا جواز تلاش کروں خدا میں اور اپنے وجود کا اختتام نہ سمجھوں اس دنیا میں اپنے اختتام کو بلکہ ابتدا سمجھوں اپنے آنے والی زندگی. یہ کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ ہے. اور تیسرا بلیٹڈ کانشیسنیس کہ جب آپ بچوں کو اسکول کے اندر کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں اور ایک بچہ فرسٹ آ جاتا ہے تو دوسرا بچہ پیچھے رہ جانے والا ایک خاص میں اسٹیٹ آف کانشیسنیس آ رہا ہے, آئی بین لیفٹ بہائنڈ, پیچھے رہ گیا. تو اقبال جس دور کے اندر ہے چونکہ مسلمان بڑے فٹ رہتے اس لیے تمام کے تمام لوگ جو ہے نا اس زمانے کے وہ سب ایک خاص ان کے بلیٹڈ کانشیسنیس میں کہ ہم پیچھے رہ گئے, یہ ریل جو تھی اس میں ہم اتر گئے ڈبے سے, یہ نکل گئی ٹرین, اب ہم پیچھے رہ گئے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا ہے, ٹرین میں چڑھنا ہے دوبارہ سے. ٹرین میں چڑھنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے کریں, صحیح ہے. اب اس سے پرابلم پیدا ہوتا ہے, فنڈامینٹل پرابلم, کہ آپ کا اعتراض ہے پریکٹس کے اوپر لیکن کنسٹرکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تھاٹ. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی ہے. بنیادی پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی, کیا قرآن میں کیا کر دیا, بولے دیکھو ہم نے بم نہیں بنایا, ہیلی کاپٹر نہیں بنایا, جہاز نہیں بنایا, بلب نہیں بنایا, جنریٹر نہیں بنایا, ہم لوگ ایسے گھوڑوں کے اوپر جا رہے ہیں, تلوار نہیں بنائی, وہ دیکھو پستول سے یوں تم تلوار ہو دور سے گولی مار کے تمہیں گرایا تھا. تو یہ بنیادی بات ہے, تو پریکٹس کا معاملہ ہے. تو کہتے ہیں نہیں, پریکٹس کا پرابلم نہیں ہے, تھاٹ کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو آرگیومنٹ جو ہے وہ کانسیکوینشلسٹ ہے, کنسٹرکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تھاٹ کو, صحیح ہے. تو یہ جس دور کے اندر اقبال پڑھ رہے تھے, اگر انہوں نے فلسفہ پڑھ رہے تھے تو اس دور کے اندر یہ ایشو تھا. اس زمانے میں جو فلسفے زندہ فلسفے تھے ان میں بہت پاورفل فلاسفی تھی مارکسزم. مارکس کہتا تھا وی ہیو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی, ناؤ اٹس ٹائم ٹو چینج دا ریالٹی. ہم نے ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کر لیا, لیکن ضروری نہیں کہ ریالٹی کو جیسے میں نے انڈرسٹینڈ کیا ریالٹی ویسی ہو, میں ریالٹی کو بدل دوں گا, ویسا کر دوں گا جیسا میں اسے بنا دینا چاہتا ہوں, صحیح ہے. تو کانٹ بھی یہی کہتا تھا, آئی ڈونٹ نو واٹ ایکچولی دا ریالٹی از, بٹ آئی ول ٹرانسفارم دس ریالٹی ایز دا وے آئی وڈ لائک ٹو ٹرانسفارم دس ریالٹی. میں حقیقت کو ویسا بنا دوں گا جیسا کہ حقیقت کو بنا دینا چاہتا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں حقیقت کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا. تو اقبال کا جو بیسک گلیئرنگ پرابلم ہے پورے انالیسس کے اندر وہ کانسیکوینشلسٹ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 19th سینچری کے جس بھی سر سید احمد خان کو آپ دیکھیں اور جن جن لوگوں کو بھی آپ دیکھیں تو وہ یہی آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ دیکھو تمہیں تو مار پڑ رہی ہے, تمہیں مار اس لیے پڑ رہی ہے کہ تم تو وہ نہیں کر سکتے, تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ تم پریکٹیکلی اس قابل نہیں ہو کہ تم مقابلہ کر سکو. لیکن یہ امپریکٹیکلٹی پیدا کی ہوئی ہے تھاٹ کی وجہ سے. تو ہم پہلے کریں گے کنسٹرکٹ تھاٹ, اس لیے کنسٹرکشن ہر ایک کنسٹرکٹ کر رہا ہے, یعنی کہ سر سید تھیولوجیکل نیچرلزم کے تھرو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں, اقبال جو ہے وہ ماڈرنزم اور اورینٹلزم کے ریکنسیلیشن کے نتیجے میں تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں, یہ سب اپنے اپنے. لیکن بنیادی طور پر جب ان کی دلیل ہوتی ہے, اور یہ صرف علامہ اقبال کی تحت تک محدود نہیں ہے, یہ ایک تھرو آؤٹ آپ کو نظر آئے گا 19th سینچری سے لے کے 20th سینچری میں. جس آدمی کو بھی آپ اٹھا کے دیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا. عمل بالکل صحیح کر رہے تھے, بالکل بہترین عمل, بالکل ویسے جیسے محدثین نے, صحابہ نے, تابعین نے, بالکل ویسا ہی عمل, تو بالکل ویسا ہی تھا, زندگیاں بالکل صاف اور شفاف تھی, بس تھاٹ میں کوئی پرابلم ہو. یہ ان کا انالیسس, یعنی کہ تھاٹ میں پرابلم ہے, ایکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ایکٹیویٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ جب بھی کوئی تھاٹ کو امپروو کرتے ہیں تو وہ پریکٹس سے امپروو کرتے ہیں. یہ کس کا خیال تھا؟ مارکس کا خیال تھا. تو مارکس کہتا ہے کہ بھائی تھیوری امپروو ہوتی ہے پریکٹس سے, اس کی پوری تھیوری پریکٹس کانٹرڈکشن کی جو پورا انالیسس ہے وہ بتاتا ہے کہ تھیوری میں پرابلمز آتی ہیں پریکٹس کی بنیاد پر. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو انالیسس ہے یا فریم ورک ہے ان کا اوریجنل اپنا اخذ کرتا نہیں ہے, بنیادی طور پر اوریجنلی یہ خیال باقونی اور برودھا کا تھا اور اس کے بعد جو یوٹوپین اناکسٹ تھے, فرینچ یوٹوپین اناکسٹ, جن کا بڑا انفلوئنس ہے مارکس کے اوپر, اور پھر مارکس کا اپنا انالیسس ہے. اور ظاہر ہے کہ مارکس کا تو اس زمانے میں توتی بولتا تھا ہر طرف, یعنی کہ جو لوگ اس کا نہیں مانتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ مارکسٹ انالیسس جو ہے انکویشچنیبل ہے. تو پریکٹس کی جو آبسیشن ہے وہ کیسے مارکسزم سے آتی ہے, لیکن مارکسٹ انالیسس کریٹیسزم کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ریکنسٹرکشن کے لیے وہی ماڈرنسٹ ماڈل جو کہ کلاسیکل ماڈرن ماڈل تھا کہ فرسٹ یو شوڈ اینالائز دا تھیوری, فرسٹ یو کریکٹ دا تھیوری آف نالج, دین یو شوڈ پروسیڈ. تو یہ جو بنیادی طور پر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں اس کے لیے پیور ڈڈکشن ہے اس کی بنیاد, یا پھر پریگمیٹزم ہے کہ آپ پریگمیٹک انالیسس کی بنیاد پہ فیصلہ صادر کر دیں گے. یہ ان سب نے کسی نے نہیں سمجھا, ان کی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, میری سمجھ میں.
اچھا اس میں مطلب کہ جو چیز رہ گئی وہ یہ کہ مطلب انہوں نے جو اعتراض اٹھایا نا مطلب کہ غزالی کی بنیاد پر, کہ غزالی نے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا, لیکن اصلاً جو ہے علامہ اقبال نے تو امام غزالی کو بھی نہیں پڑھا, اور جو ان کی جو غزالی سے وہ مطلب ثابت کرتے ہیں کانٹ اور ڈیکارٹ کو, ڈیکارٹ کی جو مطلب وہ ہے آئی تھنک دیئر فور, یعنی علم کی بنیاد تشکیل ہے, یعنی جو ان کا بنیادی آرگومنٹ علامہ اقبال کا پورے خطبات میں وہ یہ ہے کہ غزالی نے جو ہے علم کو تشکیق کے ساتھ جو ہے منحصر کر دیا تھا, کہ علم جو ہے اور تشکیق سے ہی علم جو ہے مطلب آگے بڑھا, جو سائنٹیفک میتھڈولوجی ہے مطلب. حالانکہ غزالی یہاں تو علم کی بنیاد تشکیق ہے ہی نہیں مطلب, لہٰذا اقبال کو تو غزالی کا بھی معلوم جو ہے نہیں تھا مطلب,
انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا. تو بالکل اسٹیبلش جی انہوں نے کانٹ سے بورو کیا ہے, لیکن اس کو وہ اقرار نہیں کرتے, لیکن آپ کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ, میں ان کو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کر کے بتاؤں گا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عقل کو ایبسٹریکٹ ریزننگ نہ ہو, یعنی کہ یہ ڈیکارٹ, اسپینوزا, لائبنیز, یہ تینوں ایبسٹریکٹ ریزننگ کی بات کرتے تھے. یہ کہتے تھے پیور ریزن کی بنیاد پر آپ تینوں سوالات کے جواب دے سکتے ہیں. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے, آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہے, آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں کون ہوں, یعنی کہ آپ نفس کو بھی پہچان سکتے ہیں پیور ریزن کے تھرو, آپ خدا کو بھی پہچان سکتے ہیں پیور ریزن کے تھرو, اور آپ خیر کو بھی پہچان سکتے ہیں پیور ریزن کے تھرو. یہ صرف ڈیکارٹ نہیں کہتا تھا, یہ کلاسیکل تھاٹ بھی یہ کہتی تھی, لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو ظاہر ہے کہ ڈیکارٹ کو نہیں پڑھا تھا نا, ارلی مسلم تھنکر تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد, پیدائش سے پہلے کے جو تھنکر تھے ایرسٹاٹل اور پلیٹو, انہی سے بورو کر رہے تھے, لہٰذا انہیں ڈیکارٹ کا تو نہیں پتا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ ارلی مسلم تھنکر بھی یہ سمجھتے تھے کہ خیر کو پہچاننے کے لیے عقل پہ انحصار کرنا پڑے گا. جیسے معتزلائی سے کہتے تھے کہ دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, اگر کوئی دین کی بات عقل کے خلاف ہے تو پھر وہ دین ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو معتزلائی کی یہ پوزیشن تھی. اشرائط کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ فالو کرتے تھے, وہ تقلید کو فالو کرتے تھے, لیکن جہاں جہاں پہ ضرورت پڑتی تھی وہ عقل کو استعمال کر کر ڈیفنس دیتے تھے اس نقل کے انسٹیٹیوشن کو, لیکن بنیادی طور پر یہ ٹریڈیشنلسٹ ہے, یہ اپنے ٹریڈیشن کو فالو کرتے تھے. لیکن معتزلائز کا جو ٹریڈیشن تھا اس کو اقبال اپریشیٹ نہیں کرتے, کرٹیسائز کرتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ایکسپیرینس اور سینس ایکسپیرینس اور تجربے کی سے اپنے آپ کو دور کر لیا, اور اس کائنات کو سمجھنے کے عمل سے دور ہو گئے, اور ایبسٹریکٹ ریزننگ کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے سسٹم آف تھاٹ تو ڈیولپ کر لیے, لیکن اس کی بنیاد پر ان کے پاس وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جو کہ آگے چل کر مغرب میں ہوئی.
نہیں لیکن ہمیں مطلب معتزلہ پر جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ کہ معتزلہ کے خلاف ہے, بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معتزلہ نے ایک ایسا ریئیکشنری رویہ دیا جس کے نتیجے میں وہ امکانات معدوم ہو گئے جو کہ پیدا ہو سکتے تھے. یعنی معتزلہ کو اس لحاظ سے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اصلا تو جو معتزلہ کا جو طریقہ کار تھا, مطلب کیونکہ جتنے بھی ماڈرنسٹ مفکرین ہیں بیسکلی تو معتزلہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قوت تھی. دوسری بات یہ کہ علامہ اقبال نے جو ایک عمومی اسٹیٹمنٹ کیا نا کہ یہ جتنے بھی جو یعنی مسالک اور مدارس فکر تھے اسلام کے, وہ سارے کے سارے اقلیت کو لیتے تھے. حالانکہ یہ بھی غلط بیات ہے, علم ہی نہیں ہے معتزلہ کو پورا اسلام سمجھنا ہے, جبکہ معتزلہ اسلامی تاریخ میں ڈسکارڈیڈ سیکشن ہے. جو مطلب یہ بھی ان کی اسلامی علوم سے عدم کافیت ہے.
میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے سب سے پہلے اقبال کا جو بیسک آرگیومنٹ ہے وہ پتہ بالکل ذہن میں کلیئر ہو جائے, کہ بالکل سمپل ان کا آرگیومنٹ ہے, وہ بہت کمپلیکیٹڈ نہیں, کہ مسلمانوں کو سینس ایکسپیرینس اور عقل کے ملاپ سے علم حاصل کرنا چاہیے گا. لیکن انڈر دی انفلوئنس آف ایرسٹاٹل اینڈ پلیٹو انہوں نے سینس ایکسپیرینس اس کو نکال دیا اور صرف عقل کی بنیاد پہ گیا. سوال یہ کہ صرف عقل کی بنیاد پر کیوں مسلمان ہوئے؟ اس لیے کہ جو ان کا آبجیکٹ آف نالج تھا ارلی مسلم تھنکرز کا, وہ کیا تھا؟ وہ خدا تھا یا پھر وہ نفس تھا؟ دونوں چیزیں سینس امپیریکلی ایکسیسیبل ہی نہیں ہیں. نہ تو خدا کو آپ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں, نہ چھو سکتے ہیں, نہ اسمیل کر سکتے ہیں, نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یا تو آپ ایمان لے کے ہیں یا پھر آپ ایبسٹریکٹ ریزننگ کے تھرو سے اسٹیبلش کریں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جسے پرابلمٹائز کرنا چاہیے تھا, جسے اقبال نے پرابلمٹائز نہیں کیا, آبجیکٹ آف نالج ڈٹرمن کرتا ہے تھیوری آف نالج کو, کہ آپ سمجھنا کیا چاہتے ہیں. تو ارلی مسلم تھنکر کو بیوقوف تو تھے نہیں, کہ انہیں پتا تھا بھائی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ مجھے کیا کرنا ہے. تو میرے لیے تو الٹیمیٹ ریالٹی کو سمجھنا ہے نا, پہلے تو وہ میٹافزکس کو سمجھے گا. میٹافزکس میں اس کے پاس الٹیمیٹ اسٹف ریالٹی کا کیا ہے؟ گاڈ ہے. الٹیمیٹ اسٹف جب ریالٹی کا گاڈ ہے, تو کیا گاڈ تک پہنچنے کے لیے سینس ایکسپیرینس کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ ان کا یہ تو نہیں کر سکتے. ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں کر سکتے. علامہ اقبال کا خیال ہے کہ کر سکتا ہے. وہ میں بتاؤں گا کہ کیسے وہ سمجھتے ہیں کہ کر سکتا تھا سینس ایکسپیرینس ایک رول پلے خدا کی شناخت میں اور خدا کو پہچاننے میں اور خدا کے ارادے کو پہچاننے میں ایک رول پلے کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے اسے اگنور کر دیا. انہوں نے یا تو ایمان کی طرف اور تقلید کی طرف چلے گئے کچھ لوگ, یا پھر کچھ لوگ چلے گئے ایبسٹریکٹ ریزننگ کی طرف. اور اس ایبسٹریکٹ ریزننگ کے نتیجے میں جب بہت زیادہ ان کا زور عقل کے اوپر پڑا تو امام غزالی پیدا ہوا. اور امام غزالی پیدا ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھائی, یہ جو تمہاری اقلیت کے اوپر انحصار ہے یہ ناجائز ہے, اور اقلیت تو خود بہت سارے پرابلم کا شکار ہے, اور ان پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے تم کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. لہذا جب امام غزالی نے ریشنالٹی کی کریٹیک ڈیولپ کی تو اس کے نتیجے میں پورا سسٹم ان کا کولیپس کر گیا. کہ عقل کی بنیاد پہ جو ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں وہ آرگیومنٹ دیتے تھے, ریشنالٹی ایبسٹریکٹ ریزننگ کی بنیاد پر جو نفس کے مختلف لیولز اور کائنات کے مختلف درجات کو بیان کرتے تھے, وہ سب کے سب کولیپس کر گئے اس ریشنالٹی کی جڑ کاٹ دینے کے نتیجے میں. اقبال امام غزالی یہ کہتے تھے کہ ریزن کے ساتھ بہت سارے پرابلمز ایسوسیٹڈ ہیں جو الٹیمیٹ ریالٹی کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے ریشنالٹی. تو جب امام غزالی نے یہ کمزوری ریشنالٹی کی بتا دی تو اصولاً انہیں یہ کرنا چاہیے تھا بقول علامہ اقبال کے, کہ انہیں جانا چاہیے تھا سینس ایکسپیرینس کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ عقل کی اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے سینس ایکسپیرینس کی مدد سے. تو عقل اور سینس ایکسپیرینس کے ملاپ سے پھر وہ ریکنسٹرکٹ کر لیتے اپنی تھاٹ کو. لیکن امام غزالی گئے مسٹسزم کی طرف, صوفیزم کی طرف. جب انہوں نے عقل کی کمزوری کو پہچان لیا تو سینس ایکسپیرینس کو نہیں لے کے آئے بلکہ انٹیوشن کو لے کے آ گئے, وجدان کو لے کے آ گئے. اور وجدان کو جب لے آئے تو وجدان کی بنیاد پر علامہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ امام غزالی نے وجدان یا انٹیوشن کی بنیاد پر مذہب کا فلسفیانہ دفاع پیش کیا. یہ ٹھیک بات نہیں ہے, بالکل آرتھوڈاکس, بالکل آرتھوڈاکس ہے امام غزالی, بالکل مقلد ہے زبردست قسم کے. تو وہ یہ بہرحال علامہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ امام غزالی نے مذہب کو بچانے کے لیے عقل کی جڑ کاٹ دی اور کہا کہ بھائی عقل سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, لہذا تمہیں وجدان کا سہارا لینا پڑے گا. اور وجدان کی بنیاد پر انہوں نے صوفیزم کو ریڈیوس کر دیا, اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر روحانیت اور مسٹیفیکیشن اور مسٹسزم کی بنیادیں پڑ گئیں, جو کہ پہلے بھی تھا لیکن آرتھوڈاکسی نے اس کو اس طرح سے قبول نہیں کیا تھا, جس طرح غزالی کے آنے بعد آرتھوڈاکسی نے بھی اس کو قبول کر لیا, اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے صوفیہ تو پیدا ہوئے لیکن کوئی بیکن پیدا نہیں ہوا, اور کامتے پیدا نہیں ہوا, اگر اسپینسر پیدا نہیں ہوا, آئنسٹائن پیدا نہیں ہوا, اس کے نتیجے میں آپ جو ہے دنیا میں اپنا تصرف قائم کرنے کے قابل نہیں رہے, اور آپ نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیا, اور انفرادی روحانی ترقی اور انفرادی اخلاقی ترقی کے چکر میں آپ پھنس گئے, اور اس کے نتیجے میں آپ وہ فریضہ انجام نہیں دے سکے جو امت کے لیے آپ کو انجام دینا تھا. یہ ان کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ہی اگزیکٹلی ویسٹ میں بھی ہوا. ویسٹ میں کیا ہوا, ویسٹرن تھاٹ جب تھی اس نے کرسچینٹی نے جب گریکس کو پڑھا اور ایرسٹاٹل کو پڑھا تو ایکوینس, اینزلم, آگسٹائن, ان پہ زبردست انفلوئنس آیا ایرسٹاٹل اور پلیٹو کا. اس پلیٹونزم کا جو انفلوئنس تھا پلیٹونک تھاٹ کا اور ایرسٹاٹلین تھاٹ کا, اس کے نتیجے میں کرسچینٹی میں جو فلسفہ پیدا ہوا وہ اسکولاسٹسزم تھا. لیکن اسکولاسٹسزم کے اندر ظاہر ہے کہ مذہب کی خود ایک خاص قسم کی اتھارٹی اور بائبل کا ایک خاص قسم کا رول موجود تھا, اور پھر ایک پورا پاپائسی کے ذریعے سے ایک پورا ریلیجیس اسٹرکچر بھی کھڑا تھا. لیکن انلائٹنمنٹ تھاٹ میں جب اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا, اور ڈیکارٹ وغیرہ نے ریشنلٹی کو بنیاد بنا کر کرسچینٹی یا مذہب کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا, اور مذہب کو اور فلسفے کو الگ کیا, جس طرح کرسچن نے ایک ساتھ ملا دیا تھا نا تھیالوجی کے اندر, ڈیکارٹ نے مذہب کو فلسفے سے الگ کر دیا, اور الگ کرنے کے بعد عقل کی بنیاد پہ ایک پورا نظام زندگی کھڑا کرنے کی کوشش کی. لیکن جب کانٹ پیدا ہوا تو کانٹ نے اگزیکٹلی وہی کام کیا جو امام غزالی نے کیا. کانٹ نے یہ بتایا کہ ریزن بہت سارے کام نہیں کر سکتی, اس نے کریٹیک آف پیور ریزن لکھی, اور اس نے کہا کہ بھائی عقل کام نہیں کر سکتی بغیر سینس ایکسپیرینس کے, لہذا امام غزالی نے عقل کو ریپلیس کیا تھا انٹیوشن سے. کانٹ نے عقل کو ریکنسائل کر لیا سینس ایکسپیرینس سے, جو کہ آگے چل کر فلسفیانہ بنیاد فراہم کرتا تھا سائنس کے لیے, اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے اندر سائنٹیفک ترقی اور سائنس کی انٹلیکچوئل جسٹیفیکیشن جو پیدا ہوئی کانٹ آن ورڈ, تو پھر اس کے نتیجے میں وہ ترقی پہ ترقی کرتے چلے گئے. تو جو ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے اندر وہ امام غزالی ہے. امام غزالی نے مسلمانوں کی فلسفیانہ کمزوری کو پکڑ کر اس کو مزید مصیبت میں ڈال دیا صوفیزم کے, اور وہ سب اللہ 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 کرنے لگے, اور انہوں نے جو ہے کوئی وہ جہاز وہاز نہیں بنائے, توپے اوپے نہیں بنائے, اور یہ کچھ نہیں کر سکے پھر وہ. اور یہ کہ یہ کانٹ نے ظاہر ہے کہ اس کو تو پتا پتا تھا نہیں زیادہ قرآن وغیرہ کا, اسپرٹ آف قرآن کو اس نے پہچان لیا بغیر قرآن کو پڑھے, اور اس نے کہا کہ اچھا یہ ریزن اور سینس ایکسپیرینس کے ملاپ سے, آپ ریزن از دی فارم اینڈ سینس ایکسپیرینس از دی کانٹینٹ, اور ان دونوں کو ملا کر آپ ڈیولپ کریں اپنی تھیوری آف نالج. تو دیٹ ٹرننگ پوائنٹ از کانٹ ان ویسٹرن تھاٹ, اور مسلمانوں کے اندر امام ہو گئے. لہذا اگر آپ کو اسلامک تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, اس کو پٹری پہ دوبارہ چلانا ہے, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو عقل کو ریزنیبل ٹچ آف امپیریسزم کے ساتھ ریکنسائل کرنا پڑے گا, یعنی ایک کانٹین ماڈل اختیار کرنا پڑے گا ایک سطح پر. اور کانٹین ماڈل کیا ہے, اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسینڈینٹل آئیڈیالزم. یہ لفظ انہوں نے ڈائریکٹلی استعمال نہیں کیا, لیکن وہ عقل اور حواس قبضہ کے ملاپ سے ایک ایسی تھیوری آف نالج جو ان مسائل کو حل کر سکے جو دنیا سے متعلق ہیں, کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ کے مسائل کو حل کرنے. لیکن کانٹ ایک اور بات بھی کہتا تھا, کانٹ یہ کہتا تھا کہ عقل کا اطلاق صرف اس چیز پہ ہو سکتا ہے جس کے آپ کو ایکسپیرینسز ملتے ہیں. جس چیز کے آپ کو ایکسپیرینس نہیں ملتے, جو اسپیس اور ٹائم کی کنڈیشن سے باہر ہے, اس پہ عقل کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو کائنات کی حقیقت, خدا اور نفس, یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہ سونگی جا سکتی ہے نہ چکھی جا سکتی ہے نہ چھوئی جا سکتی ہے نہ, تو یہ اسپیس اور ٹائم کی قید سے باہر کے مسائل ہیں. چونکہ یہ اسپیس اور ٹائم کی قید کے باہر کے مسائل ہیں لہذا مابعد الطبیعاتی حقائق کو میں نہیں جان سکتا. تو کانٹ نے کہہ دیا کہ میٹا فزکس کی نالج امپاسبل ہے, تو نالج آف میٹا فزکس ول بی امپاسبل. اقبال چونکہ مسلمان آدمی ہیں لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ کا تو خیال رکھیں لیکن کانشیسنس آف بینگ وتھ گاڈ کا. تو انہوں نے ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انٹیوشنزم کو لیا ہے جسے وہ کہتے ہیں ریلیجیس ایکسپیرینس. تو انٹیوشن کی بنیاد پہ ریلیجن جسٹیفائی ہو گیا اور دنیا جو ہے ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم کے ذریعے حاصل ہو گئی. تو دنیا کو کمانے کے لیے انڈکٹیوزم اور امپیریسزم اور دین کو کمانے کے لیے انٹیوشنزم. تو اس طریقے سے آپ نے ایک تھیوری آف نالج ہے جس کے تین دائرے ہیں, ایک امپیریسزم جو حواس خمسہ کی بنیاد پہ علم حاصل ہے, ایک انڈکٹیوزم ایسی عقل جو حواس خمسہ کی آرڈرنگ کے نتیجے میں آپ کو کائنات کے بارے میں آگاہ کرتی ہے, اور تیسری انٹیوشن وجدان ریلیجیس ایکسپیرینس کے تھرو آپ کو خدا کے وجود اور خدا کی حقیقت اور خدا کے ایکسپیرینس تک لے جاتا ہے. یہ تین دائرے ہو گئے. تو اگر تم امپیریسزم اور ریشنلزم کو ریکنسائل کر لو تو انڈکٹیوزم بنتا ہے, یا ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم کو ایک چیز دے لو اور انٹیوشنزم کو, تو انٹیوشن تمہیں خدا تک لے جائے گا اور ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم تمہیں ممکن بنا دے گا تمہارے لیے دنیا میں اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرنا. اس طرح تم دو مختلف اپسٹمولوجیکل چینز کے تھرو اپنی ڈومینیشن اسٹیبلش کر سکو. یہ ان کا اسٹرکچر ہے. یہاں پہ انہوں نے بات نہیں, پھر آگے چل کر انہوں نے جو اسپرٹ آف اسلامک کلچر ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا, دے واٹ ایکچولی اسپرٹ آف اسلامک کلچر, دی اسپرٹ آف اسلامک کلچر از انڈکٹیوسٹک ہے. انڈکٹیوسٹ کیا ہے کہ کئی چیز کو اگر تواتر کے ساتھ تم ایکسپیرینس کر لو تو تم اس بات کو امپلائی کر لو یا انفر کر لو کہ فیوچر میں بھی ایسا ہوتا رہے گا. تو اس میں عقل بھی ایک رول پلے کرے گی جس کی بنیاد پہ تم انفر کر رہے ہو, اور حواس خمسہ بھی ایک رول پلے کریں گے جس میں تم جس کی بنیاد پر کائنات کو سمجھنے میں جو تمہاری بنیادیں ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہیں. دراصل میں نے یہ کیا, یہ میں نے کیا کہ اقبال نے خود ہی کر لیا. یہ امپیریسزم کو کہتے وہ امپیریسزم ہے لیکن وہ ریشنالٹی کو کمپلیٹلی ریجیکٹ نہیں کرتے. یعنی کہ شروع میں پہلے ہی پیج پہ کہتے ہیں وی نیڈ ریشنل فاؤنڈیشن آف فیتھ, پھر ریشنالٹی کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے بائی امپلیکیشن ہم یہ کہتے ہیں کہ ریشنالٹی کو مکمل طور پر وہ ایلیمینیٹ نہیں کرتے دائرے سے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ریزننگ ٹھیک نہیں ہوتی. ریزننگ اور سینس ایکسپیرینس کے ملاپ سے جو فلسفہ جنریٹ ہوا ہے وہ کانٹین فلسفہ جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسینڈینٹل آئیڈیالزم. انڈکٹیوزم کانٹ سے نہیں نکلا, انڈکٹیوزم ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ کیا اس کو وہ انڈکٹیوزم کہتے ہیں, ٹرانسینڈینٹل آئیڈیالزم نہیں کہتے, انڈکٹیوزم کہتے ہیں ہم اس کو ٹیکنیکل.
یعنی مطلب یہ کہ اس میں یعنی مطلب جو اقبال نے سوال پیش کیا اگر اس کو مختصراً سمجھا جائے تو کہنا یہ کہ دنیا کو پرکھنے کے لیے کوئی اور میٹافزکس استعمال کرو اور آخرت کو پرکھنے کے لیے کوئی اور میٹافزکس استعمال کرو.
نہیں وہ ایسا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں دونوں آپ کو ایک ہی جگہ لے کے جائیں گے. تو ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا سائنٹیفک مائنڈ جو لوگ ہیں, سائنٹسٹک مائنڈ جو رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی بکس ہوتی ہیں, ایک ہے بک آف گاڈ جو کہ وہی ہوتی ہے, اور دوسری ہوتی ہے بک آف نیچر جو کہ مینیفیسٹ ہوتی ہے. تو بک آف نیچر کیا ہے؟ بک آف نیچر کسی پیغمبر پہ نازل نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کے ذریعے کائنات چلتی ہے. لاز آف فزکس ہیں, لاز آف میکینکس ہیں, لاز بایولوجیکل لاز ہیں, ایولیوشنری لاز ہیں, یہ نیچرل ورلڈ کے اندر اپنا اظہار کرتے ہیں. اور ایک ہے بک آف گاڈ جو کہ پیغمبر کے تھرو آئی. تو بک آف نیچر بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی بک آف گاڈ ہے. یہ بھی کوئی نیا خیال نہیں ہے, بالکل کہ اس سے پہلے سر سید جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے پوری تفسیر قرآن لکھ دی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا انفلوئنس ہے ان لوگوں کے اوپر. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا بک آف نیچر کو پڑھنے کے لیے ظاہر ہے بک آف گاڈ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے. بک آف گاڈ میں اس کی اسپریٹ کا اظہار ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ سائنس پڑھنی پڑے گی، میتھمیٹکس، یو نو بایولوجی، یہ سب چیزیں پڑھ کے تم ان کے اسلوب سے بھی اسی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے جس طرح آپ بک آف گاڈ کو پڑھ کے. لیکن ادھر سے جب بک آف نیچر سے جب تم جاؤ گے تو ساتھ میں تم اپنی ڈومینیشن اور اپنی ہیجمنی بھی اسٹیبلش کرتے چلے جاؤ گے. تو دونوں ایک ہی جگہ لے جائیں گے.
سر یہ تصور ٹھیک ہے؟
بالکل ریڈیکولس تصور ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تو سائنس کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ کانٹ خود یہ کہہ رہا ہے کہ سائنٹیفک جو تھیوری ہے وہ یہ کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ جو ٹرانسینڈ نہیں کر سکتی، ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے. لہذا یہ کہنا کہ وہ وہیں تک لے جائیے صرف آپ کا اندازہ ہے. لہذا اس کو انہوں نے خالی بک آف نیچر پہ یعنی کہ سسید سے ایک قدم ایک سٹیپ ڈیفرنٹ ہے اخبار کہ کم از کم وہ ریلیجن کو چھوڑنے کے لیے انٹیوشن کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. لیکن چونکہ سائنس کا زور ہے ان کے اوپر لہذا انٹیوشنزم کو یا وجدان کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح صوفیہ لیتے، کم از کم ریکنسٹرکشن آف ریلیجن، بلکہ اسے وہ سائیکالوجی سمجھتے ہیں. سائیکالوجی سائیکولوجیکل انالیسس آف سیلف، وہ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجی فیوچر میں اتنی ترقی کر جائے گی جس کی بنیاد سے نفس کی کیفیات کو سائنٹیفکلی ڈیمانسٹریٹ کیا جا سکے گا. اور یہ اقبال جس دور کے اندر ہیں 1925 کے یہ خطبات ہیں، تو اس زمانے کے اندر ایک بہت ہی یعنی کہ جو اس وقت کا سب سے بڑا تھنکر سمجھا جا سکتا ہے ایڈمرل ہوزرل جو جرمن ہے، وہ جس چیز سے کمبیٹ کر رہا ہے وہ سائیکالوجزم ہی ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ایک خوفناک بیماری کا شکار ہے کنٹمپرری انٹلیکچوئل ورلڈ، جسے وہ کہتا ہے سائیکالوجائزیشن. سائیکالوجائزیشن یہ ہے کہ جہاں پہ تمہیں کچھ سمجھ میں آیا اس کو سائیکالوجائز کر دو، کیونکہ سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی تھی، لہذا ہر چیز کو سائیکولوجیکل جوابات تلاش کرو. تو حضرت خود کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں واٹ ایکچولی دس ڈیزیز از بیکاز آئی واز دا وکٹم آف دیٹ سائیکالوجائزیشن. تو جب بنیادی طور پر میتھمیٹیشین تھا اور میتھمیٹکس میں نمبر کے کانسیپٹ کو سائیکولوجیکلی وہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ کچھ تھنکر جیسے برینٹینو اور ووم سے متاثر ہو گیا تھا اور اس نے میتھمیٹکس چھوڑ کے سائیکالوجی میں آ گیا. لیکن پھر چونکہ سمجھدار آدمی تھا اس لیے بہت جلدی اسے سمجھ میں آ گیا کہ اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے نکل گیا. لیکن یہ کہ اقبال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس مرض سے نہیں نکل سکے سائیکالوجزم سے. تو سائیکالوجزم ایک پاپولر ڈیزیز تھی جس طرح ایک زمانہ 70s میں آپ کا انٹلیکچوئل جو تھا مارکسزم سے متاثر تھا نا. انٹلیکچوئل ہونا اور مارکسزم ایک ہی چیز کے دو نام تھے، ایک ہی سکے کے دو رخ. انٹلیکچوئل مینز مارکسسٹ، صحیح ہے؟ یہ اسی طریقے سے سائیکالوجائزیشن جو تھی اس دور کا پرابلم تھی جس میں اقبال تھے. اور اس نے حضرت یہ کہتا تھا کہ یہ سائیکالوجائزیشن جو ہے اس نے صرف انسانی قدروں کا گلا نہیں کاٹا، فلسفے کا گلا بھی کاٹ دیا. اس نے صرف گردن نہیں ماری، اس نے اقدار کی. یعنی کہ فرض کیا کہ آپ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں گناہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کانشیسنس آف سن ول بی ریپلیسڈ بائی دی کانشیسنس آف گلٹ، سن ہیز بین ریپلیسڈ بائی دی گلٹ. تو آپ کہتے ہیں کہ گناہ کو کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل میں سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کا سائیکولوجیکل انالیسس کر کے آپ نے اس کو گلٹ میں ریڈیوز کر دیا. تو آپ نے دراصل قدر کو جو ہے نکال دیا اپنے انالیسس. اور ظاہر ہے کہ فرائڈ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فرائڈ تو یہ کہتا ہے کہ دا ہول ہیومن سویلائزیشن از دی مینیفیسٹیشن آف دی ریپریشن آف ایڈیش امپلس. یعنی کہ پوری اخلاقیات اور پوری تہذیب کیا ہے؟ تمہاری جبلتی خواہشات کی ریپریشن کا اظہار ہے. لہذا جس چیز کو تم تہذیب کہتے ہو تو باعث شرم ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایبنارمیلٹی کا اظہار ہے جسے تم نارمیلٹی سمجھتے ہو. تو یہ سائیکالوجائزیشن کا بڑا زور تھا اس دور کے اندر. تو ظاہر ہے اغوالوی جس مسٹیسزم کی بات کرتے ہیں وہ مسٹیسزم نہیں ہے. میں کوٹیشن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا جب آگے چلیں گے کہ جہاں پہ اپنی بات کو ڈیفینس دینا ہوتا ہے وہ محی الدین ابن عربی کو بھی استعمال کر لیتے ہیں, سہروردی کو بھی استعمال کرتے ہیں, منصور کو بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن جو ابن عربی جو ٹریڈیشن بتاتے ہیں اس ٹریڈیشن کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتے. تو یہ سائیکولوجائزیشن کی وجہ سے کہ یو آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ دوز تھنگز وچ آر پرووائڈنگ یو سم ایکسپلینیشن آف سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف این انڈیویجل, بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ٹریڈیشن which enable you to understand that psychological state. کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈالوجی استعمال کر کر آپ ان سائیکولوجیکل اسٹیٹس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. جیسے آپ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے کے سائیکالوجسٹ بن جاتے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے, کیا تدبر, کیا آپ نے ریفلیکٹ کیا, کیا آپ کے اندر مورل ڈیولپمنٹ, کچھ نہیں. تو سائیکالوجسٹ کی مورل گروتھ کا کوئی تعلق ہے, اس کی تربیت کا کوئی انتظام ہوتا ہے, اس کی روحانی کیفیت کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ بس وہ آتا ہے تو میں بتایا تھا, اچھا بیٹا آپ کے یہ ہے, یہ فکسیشن ہے, یہ اورل فکسیشن ہے, یہ ریئیکشن فارمیشن ہے, آپ فوراً مطمئن ہوئے گھر چلے آتے ہیں. جتنے بدماش آپ اس کے پاس جانے سے پہلے ہوتے ہیں اتنے ہی بدماش آتا ہے پہلے رہتے. صوفیہ کے پاس تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. صوفیہ کہتے ہیں میں ایسا کیوں کرتا ہوں, بولے پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر تمہیں پتا دیں. وہ پہلے تو ٹھیک کرے گا اور ٹھیک کرنے کے لیے وہ تمہیں ایک ٹریڈیشن بنا لے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو ہے کنزرویٹیوزم کی طرف لے کے جاتے ہیں. صوفیہ کا جو سلسلے ہیں جو تمہاری تربیت کے لیے تمہیں بنائے جاتے ہیں یہ تو تمہیں کنزرویٹو بنا دیتے ہیں. تو بھائی تم کون سے صوفیزم کی بات کر رہے ہو, کون سے مسٹیسزم کی, سائیکولوجیکل اس کو بتاؤں گا کہ کیا بے شمار
ریلیجیس ایکسپیرینس وغیرہ.
ریلیجیس ایکسپیرینس کی تشریح بتاؤں گا اور ریلیجیس ایکسپیرینس کو کی بنیاد پر جب آپ یعنی کہ اسے ایک ایپیسٹیمولوجیکل تھیوری لیتے ہیں تو کتنے خوفناک مسائل ہوتے ہیں اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ پورے اسلامک ٹریڈیشن کو مسٹیسزم کے اوپر ریڈیوس کر دیں. کتنی افسوسناک بات. حالانکہ آپ کو پتا ہے چوٹی کے جو صوفیہ ہیں نا ان کو پرکھا گیا ہے تقلید کے پیمانوں کے اوپر مسلمانوں کے, کہ چوٹی کے جو صوفیہ رہے ان کے عمل کو جس پیمانے پہ پرکھا جاتا ہے وہ انٹیوشن کے پیمانے پہ نہیں پرکھا جاتا, اس کو پرکھا جاتا ہے نقل کے پیمانوں میں. منصور جو پرسیکیوٹ ہوا اور کس نے سزا دی اس کو, معمولی آدمی تھوڑی, جنید بغدادی نے سزا دی بھائی. جنید بغدادی نے کہا مجھے پتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے لیکن تجھے چھوڑ نہیں سکتا, تجھے چھوڑ دیا تو کل کو سب کھڑے جائیں, یہ کہے گا ان اللہ, وہ کہے گا ان اللہ, کس کس کا میں انٹیوشن کیسے جج کروں گا. انٹیوشن کو انٹیوشن پہ تھوڑی جج کیا جاتا ہے, انٹیوشن کو تو نقل پہ جج کیا جاتا ہے. تو آپ پورے کے پورے اسلامک ٹریڈیشن کو مسٹیفائی کر دیں صرف اس بنیاد پر کہ بعض مسلمانوں کے اندر صوفیہ پیدا ہوئے, تو صوفیہ کے جو ریلیجیس ایکسپیرینسز تھے وہ اس کی بنیاد پہ کیا انہوں نے فقہ ڈیولپ کیا تھا؟ کیا بتائیں کون سا فقہ ڈیولپ کیا کس صوفی نے؟ کسی نے نہیں کیا. تو یہ ریلیجن کا یہ ڈیفینس جو ہے یہ خاص قسم کی اپالوجی ہے کہ بھائی چونکہ ویسٹرن ٹریڈیشن میں انٹیوشنزم تو ہوتا ہے چلو ہمارے یہاں بھی انٹیوشنزم ہوتا ہے.
اس میں پھر وہی والا سوال پھر آ گیا کہ مطلب یہ کہ علامہ اقبال جو ہے یعنی ایک میٹافزیکل جو پیراڈائم ہے اس کو لے کر دوسرے میٹافزیکل پیراڈائم کو ملا کر جو ہے کوئی ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک میٹافزیکل سپوزیشن کو لے کر اور کسی اور میٹافزیکل سپوزیشن کو لے کر ہم کوئی تیسری چیز بنا دیں, اور کیا فلسفے کے پیراڈائم میں ایسا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میٹافزیکل پرابلم کو ٹیک اپ تو کرتے ہیں لیکن جس بنیاد پہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایپسٹیمالوجیز کو ریکنسائل کر رہے ہیں لیکن بائی امپلیکیشن میٹافزکس ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کے ذہن میں یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فلسفے کے اندر یہ ٹریڈیشن رہا ہے کہ ایپسٹیمالوجیز کو ریکنسائل کر کر ایک نئی ایپسٹیمالوجی فارم کی جاتی ہے. اسی طریقے سے دو میٹافزکس کو ریکنسائل کر کر بھی ایک نئی میٹافزکس جنریٹ کی جاتی ہے. یعنی کہ انسانی تاریخ میں دو بڑے تھنکرز کو میں ڈیفینیٹلی جانتا ہوں کیونکہ میں نے دونوں کو پڑھا ہے. پلیٹو نے بھی یہ کیا اور کانٹ نے بھی یہ کیا. کانٹ نے دو تھیئریز آف نالج کو ریکنسائل کر کر ایک نئی تھیئری آف نالج جنریٹ کی, اور افلاطون نے دو میٹافزکس کو ریکنسائل کر کر ایک نئی میٹافزکس جنریٹ کی. ایک میٹا فزکس یہ کہتی تھی حقیقت حرکت ہے, یہ کہتا تھا ہیراکلائٹس, آل از ریسٹ آل از فلکس. اور ایک دوسرا بڑا اسی کے اسٹیچر کا فلسفی تھا پارمنائیڈیس, وہ کہتا تھا آل از ریسٹ. ایک فلسفے کی بنیاد پہ بتاتا تھا کہ جس چیز کو تم موشن سمجھتے ہو دراصل وہ موشن نہیں ہے, وہ ریسٹ ہے, پارمنائیڈیس. اور ہیراکلائٹس کہتا ہے جس چیز کو تم ریسٹ سمجھ رہے ہو وہ ریسٹ نہیں ہے, موشن ہے. دونوں کے اپنے اپنے آرگیومنٹ تھے, بہت سالڈ آرگیومنٹ ہے. یہ سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 400 سال کے پہلے کے فلسفی ہیں, لیکن 500 سال پہلے کے فلسفی ہیں, لیکن آج تک پڑھائے جا رہے ہیں, آج تک ان کے آرگیومنٹ اپیل کرتے ہیں. زینو کے پیراڈاکسز ایج آئر میں 19, 18, 20 صدی میں جا کے ریکنسائل کیے, ٹھیک ہے, جو اس نے ریسٹ کو امپاسبل قرار دیا تھا. تو پلیٹو نے یہ کہا کہ آدھی بات جو ہے وہ ہیراکلائٹس ٹھیک کہتا ہے اور آدھی بات پارمنائیڈیس ٹھیک کہتا ہے, اور اس نے کہا دیر از اے پاسبلٹی آف ریسٹ ان موشن اینڈ دیر از اے پاسبلٹی آف موشن ان ریسٹ. جیسے یہ پنکھا جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے, اس میں موشن ہے لیکن اس میں ریسٹ بھی ہے کہ یہ سرکولرلی موشن کر رہا ہے. تو ایک پرماننس ہے کہ یہ سرکولرلی موو کر رہا ہے, اور ایک اس میں چینج ہے کہ یہ موو کر رہا ہے. تو اس نے دو میٹا فزکس کو ریکنسائل کیا تھا. لیکن کیا ریلیجن ریکنسائل ہو سکتا ہے کسی ایسی میٹا فزکس سے جو اس ریلیجن کو کانٹراڈکٹ کرتی ہو؟ دیٹ از دی ایشو. فلسفے کو تو آپ ریکنسائل کر لیں, لیکن ریلیجن کو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں کہ بھائی یہ کرسچینٹی اور اسلام نے جو بنیادی اعتراض ہے وہ ماواد طبیعتی ہے, میٹا فزیکل ہے. وہ کہتا ہے ایک گاڈ ہے, وہ کہتا ہے ایک گاڈ کی تین مینیفیسٹیشن. تو اب اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے آپ کو ایک میٹا فزیکل پوزیشن چھوڑنی پڑے گی, دوسری میٹا فزیکل پوزیشن کو اختیار کرنے میں. اگر آپ کہیں ان دونوں کے بیچ کی کوئی چیز جو کہ تعدد ادیان سے تصور رکھنے والے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دی ڈائلگ آف ریلیجن, ان فیکٹ جب ہم کہتے ہیں ڈائلگ آف ریلیجن اٹ ابینڈنز دی پاسبلٹی آف ڈائلگ, کیونکہ ریلیجن کا ڈائلگ ہوتا ہی ہے کہ میں اسرٹ کروں کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ بھی اسرٹ کریں کہ آپ ٹھیک ہیں, اور جو ٹھیک ہوگا وہ پریویل کر جائے گا. ریلیجن کا چلو کچھ باتیں تم ٹھیک کہتے ہو, کچھ باتیں ہم ٹھیک کہتے ہیں, یہ ہے ڈائلگ کی بنیاد. یہ نہیں ہوتی ڈائلگ کی. ریلیجن میں ہمیشہ اسرٹ کیا جاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو وہ پھر عام طور پہ وہ جو نکال لیتے ہیں, آؤ تم میں اور ہم میں جو مشترک ہے وہ لیا, تو جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے وہ میٹا فزکس کے اشتراک ہے, جو ہماری اور تمہاری میٹا فزکس جو ریکنسائل کرتی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ کیا ایک ریلیجن کسی ایسی میٹا فزکس سے ریکنسائل کر سکتا ہے جو کہ کنسسٹنٹ نہ ہو؟ تو یہ ایک بڑا پرابلمٹک ایشو.
تو اس میں مطلب جو میرا سوال کا پہلا والا وہی پھر آ گیا کہ مطلب اقبال نے جو یہ بات لکھی ہے کہ مذہب فلسفہ اور اعلی شاعری ہے وہ میٹا فزیکل سوالوں کے جواب دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال مذہب کو فلسفہ ہی سمجھتے ہیں, کہ اسی جو ہے مطلب پلین پر جو ہے مطلب وہ اس کو فیل کر رہے ہیں اور اسی پلین پر اس کا جو پرابلم ہے اس کو ریزالو کر رہے ہیں. یہ بات آپ نے محسوس کی گیا جائے کہ وہ فلسفہ مطلب ایک فوقیت تو نظر آتی ہے, لیکن عمومی جو کچھ بات کے اندر جو ان کا منہاج علم ہے وہ یہ ہے کہ اعلی شاعری اور فلسفہ اور مذہب ان سوالات کا جواب دیتے ہیں جو بڑے فنڈامنٹل یعنی
گرینڈ نریٹو. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور یہ بھی کہ انہوں نے جو اسپرٹ آف ریلیجن کو ڈیٹیکٹ کیا وہ تو اس دور کے ان کے خیال کے مطابق جو اس دور کے فلسفے تھے ان سے اخذ کردہ, حالانکہ اس دور کے فلسفوں سے اخذ کردہ نہیں تھے, تقریباً 50-70 سال پرانے فلسفوں کی بنیاد پر انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا. میں شعبے میں ہوں, تم ڈپارٹمنٹ میں بیٹھو, میں آ رہا ہوں. نہیں شعبے فلسفے میں, یہ تصویر کو تعلیم, ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ کہنا کہ اسپرٹ آف ریلیجن کو سمجھنے کے لیے ماڈرن تھاٹ سے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے, یہ بذات خود ایک یو نو پرابلمٹک ایشو ہے. اس وجہ سے کہ جتنے بڑے ماڈرنسٹ تھنکرز ہیں ان میں سے کسی ماڈرنسٹ تھنکر نے, ڈیکارٹس ہو یا اسپینوزا ہو یا لائبنیز ہو یا کانٹ ہو یا فیکٹر ہو یا ہیگل ہو یا مارکس ہو یا ہزرل ہو, یہ سب ہزرل تو زندہ تھا اس وقت جب وہ کر رہے تھے, اور ہائیڈیگر تو ماڈرنسٹ نہیں ہے, اینٹی ماڈرنسٹ ہے. ان میں سے کسی نے بھی قرآن و سننا کی بنیاد پہ تو کنسٹرکٹ نہیں کیا نا ماڈرنزم, اور ماڈرنزم کو مکمل طور پر ایکسپلین کر لیا اپنے فریم ورک کے اندر. لیکن آپ اسلام کی روح کو سمجھنے کے لیے انحصار کر رہے ہیں ماڈرن فلسفے کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ماڈرنزم ہے اور ماڈرنزم میں اسلام نہیں. یو کین بی اے ماڈرنسٹ وداؤٹ ہیونگ اینی ریفرنس فرام قرآن اینڈ سننا, بٹ یو کین ناٹ پروٹیکٹ دی اسپریڈ آف قرآن اینڈ سننا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی اسپریڈ آف ماڈرنزم. دیٹ از دا موسٹ اپالوجیٹک اینڈ انفارچونیٹ سائڈ آف اس انالیسس. اور دوسری بات یہ کہ ریلیجن میں اگر ریلیجن کو آپ نے ریڈیوس کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ریلیجیس ایکسپیرینس ہے, وہی ایک ریلیجیس ایکسپیرینس. ریلیجیس ایکسپیرینس کو آپ کیسے جانیں گے, کیسے مانیں گے ریلیجیس ایکسپیرینس کو؟ پھر کیا آپ اپنے ریلیجیس ایکسپیرینس سے مانیں گے؟ تو ایک انٹیوشن کو دوسرے انٹیوشن کی بنیاد پہ پر دیں گے تو یہ کیسے طے ہوگا کہ انٹیوشن آپ کا ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا؟ تو انٹیوشن کے ساتھ پانچ پرابلمز ہیں. کہ انٹیوشن نمبر ون سمپل ہوتا ہے, انٹیوشن میں کمیونیکیبل نہیں ہوتا, انکمیونیکیبل ہوتا. نمبر تھری امیڈیٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے, امیڈیٹ اور ڈائریکٹ ہوتا ہے. نمبر فور سیلف ایویڈنٹ ہوتا ہے. نمبر فائیو انینالائزبل ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کو جو علم مل رہا ہے وہ کیسا ہے, سمپل ہے. سمپل کا مطلب یہ کہ آپ مزید اس کو سمپلیفائی نہیں کیا جا سکتا, تو آپ اس کو کسی کو سمجھا نہیں سکتے. کسی کو یلو سمجھا سکتے ہیں؟ واٹ از یلو؟ کسی اندھے کو سمجھائیں گے آپ یلو؟ یلو کیا ہوتا ہے؟ مرغی یلو ہوتا ہے, مرغی کا بچہ یلو ہوتا ہے. جب تک کہ وہ یلو کو ایکسپیرینس نہیں کرے اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ یلو از یلو بیکاز اٹ از یلو. دیر از نو آرگیومنٹ یو کین پرووائڈ ان ڈیفینس آف آف بینگ یلو. صحیح ہے؟ تو انٹیوٹیو ایکسپیرینس سمپل ہوتا ہے. نمبر ٹو امیڈیٹ اور ڈائریکٹ ہوتا ہے, آپ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا فرق اس میں نہیں پاتے. چونکہ وہ سبجیکٹ آبجیکٹ کا فرق نہیں ہوتا اس لیے وہ مزید اینالائزڈ نہیں ہو سکتا, کین ناٹ اینالائز اٹ فردر بیکاز اٹ از سمپل امیڈیٹ اینڈ ڈائریکٹ. چونکہ وہ سمپل اور انینالائزبل ہوتا ہے اس لیے کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا, کمیونیکیبل نہیں, کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ کیا کریں؟ انتظار کریں کہ آپ کو بھی ہو جائے کوئی انٹیوشن. لہذا آپ جس کو انٹیوشن ہو گیا اس کو تو کیا مل گئی؟ ایویڈنس مل گئی, سیلف ایویڈنٹ ایویڈنس, ایک ایسی ایویڈنس جس کی سچائی کے لیے آپ کو کسی دوسرے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو صوفیہ کو ہو گئی, ایویڈنس مل گئی. لیکن اب آپ کیا کریں, مرید کیا کریں؟ جتنے بھی مرید ہوتے سب کو اسی سطح کے انٹیوشن ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ تو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کو. برگسا جس کو انہوں نے بہت کوٹ کیا وہ بھی یہ کہتا ہے, برگسا کو شاید انہوں نے دیکھا نہیں, برگسا یہ کہتا ہے کہ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف انٹیوشن یو شوڈ فالو دی پیتھ آف این انٹیوشنسٹ. اگر تمہیں نہیں ہوا انٹیوشن اس سطح کے تم نہیں ہو تو تم کیا کرو, فالو کرو اس کے انٹیوشن تو تم بچ جاؤ گے. وہ کہہ رہے نہیں ہمیں تکلیف نہیں کرنی, ہمیں تو عقل سے جانا ہے, عقل حواس اینڈ ٹرانسینڈینٹل آئیڈیالزم سے جانا ہے, یا پھر ہمیں جانا ہے انٹیوشن. تو جب آپ ریلیجن کو ڈیفینس دیتے ہیں تھرو انٹیوشن تو آپ نے ریلیجن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے ریلیجن کو کیا بنا دیا؟ ریلیجن کو آپ نے ایک پرائیویٹ چیز بنا دیا. ریلیجن ان کا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے, ہر بندے کا ایک ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے. ریلیجن کو پرائیویسی میں ریڈیوس کر دیا آپ نے. جب آپ نے ریلیجن کو پرائیویٹائز کر دیا, پرائیویٹ کر دیا, تو اس کے نتیجے میں پبلک رول کیا ہوگا اس کا ریلیجن کا؟ اس کے نتیجے میں پورا کا پورا سیکولر آرگومنٹ ڈیفینس ہوگا, سیکولرزم کو ڈیفینس کرتا ہے اس کا. پیور ڈیفنس ملتا ہے، ایک ایسا ڈیفنس ملتا ہے جس میں ایک مذہبی آدمی، ایک نیک آدمی، ایک ایسا شاعر جو کہ مسلمانوں کی محبت سے سچا رہے، وہ کہتا ہے کہ ریلیجن کا ڈیفنس اگر انٹلیکچوئل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ انٹیوشن کے تھرو ہو سکتا ہے، انٹیوشن تو پرائیویٹ سمپل انینالائزیبل ہوتا ہے، لہٰذا ریلیجن کی کوئی وقت اگر رہتی ہے تو انسان کی انفرادی زندگی میں رہتی ہے، کسی دوسرے کو کسی دوسرے کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ریلیجن کیا ہے، یہی ہوا نا بھائی اس کا مطلب، یہ ہوتا ہے اس اور انینالائزیبل
سر یہ جی سر وہ جو آپ نے شروع میں مطلب ڈسکشن کی تھی کہ یعنی جو پہلے یعنی جو کلاسیکل یعنی جو تھنکر تھے یعنی جو گریک رومن ٹریڈیشن تھی اس میں یعنی جو آرڈرنگ تھی وہ ہوتی تھی آنٹولوجی اور اس کے بعد اپیسٹیمولوجی اور پھر ایتھکس تھی، اس کے مقابلے میں جو بعد میں مطلب آرٹ ماڈرنزم کے اندر وہ اوپر یعنی تبدیلی کر دی، یعنی وہ اس میں آنٹولوجی یعنی حقیقت کو بعد میں ڈسکس کیا اور علم کے سوال کو پہلے، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے مطلب کیا ریئلٹی میں ایسا ہی ہے کہ ماڈرنزم کے اندر پہلے علم ہے اور بعد میں میٹافزکس ہے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیادہ دن چلا نہیں، یعنی کہ دو بڑے تھنکر، یعنی کہ افسوسناک بات بار بار جو لگتی ہے وہ یہ کہ اقبال جس زمانے میں یہ مسئلے اٹھا رہے اس زمانے میں مسئلے پٹ چکے تھے، دونوں بڑے تھنکر جو اس زمانے کے تھے حزرل اور ہائیڈگر دونوں نے رد کر دیا تھا اس اپروچ کو، وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یو کین ناٹ بگن ود اپیسٹیمولوجی، یو آلویز بگن ود آنٹولوجی، اس نے بینگ اینڈ ٹائم لکھ دی تھی 1926 کے اندر، جب یہ لیکچر گئے 1926 میں اس کی کتاب ہے، اس نے تہلکہ مچا دیا تھا، حضرت جو تھا ورلڈ فلوسافیکل کانگریس کا پریزیڈنٹ تھا، دھڑا دھڑ وہ لیکچر دے رہا تھا، انڈکٹیوزم وہ سائنس کی وہ ویسٹ کی سائنس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، حضرت لیکچر دے رہا تھا دا کرائسس آف یورپین سائنسز کے اوپر، وہ کہا تھا یہ کیا ہے یہ کس چکر میں پڑے یہ سائنسز دعوے جو ہوتے ہیں تو اتنی ساری پری سپوزیشن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، سائنس کین ناٹ پرووائڈ یو آبجیکٹو ریئل نالج، سائنس از یو نو ڈسٹروئنگ اٹس سیلف، وہ لیکچر دیتا پھر رہا تھا یہ کہہ رہے ہیں، تو جو دونوں بڑے تھنکرز ہیں حزرل اور ہائیڈگر دونوں یہ کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ بگن ود اپیسٹیمولوجی، یو آلویز بگن ود آنٹولوجی، آنٹولوجی ٹیکس اوور اپیسٹیمولوجی ان ہائیڈگیرین اینڈ حزرل، حزرل نے تو یہ کہا کہ بھائی یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اپیسٹیمولوجی کوئی الگ چیز ہے آنٹولوجی کوئی الگ چیز ہے، فلسفہ پر پورا اس نے جو اپنی فینومنالوجی ڈیولپ کی اس کے اندر اپیسٹیمولوجی اور آنٹولوجی الگ الگ نہیں ہے، ایک ساتھ ریکنسائل کر لیا تھا،
جو ماڈرنزم کے اندر جو ایکچولی یعنی ایکچوئل انٹالوجی ان کی ٹھیک ہے، جب وہ اپنی علمیت کو کنسٹرکٹ کر رہے تھے تو اس کے بہن کیا اس میں پریزیوم تھی جس کو وہ آئیڈینٹیفائی،
مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے جب یہ پریزیوم کر لیا کہ آپ اپنی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کریں گے ان دو سوالات کے بیچ میں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں گئے، ان دو سوالوں کو آپ سسپینڈ کر دیں، صحیح ہے نا، تو آپ جس اسٹیٹ آف کانشیسنس میں جائیں گے وہ کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے، تو ہر وہ چیز جو آپ کے علاوہ ہے وہ تو شک پہ زیر اثر چلی جائے گی نا، مشکوک ہو جائے گی اس وقت، تو بنیادی طور پر ڈیکارٹ اور اسپینوزا وغیرہ کا جو مقابلہ تھا وہ تو کرسچن تھیولوجی کے ساتھ تھا، کرسچن کہتا پہلے یہ مانو کہ خدا ہے، پہلے یہ مانو کہ یہ کرائسٹ کے پاس سے یہ جو بائبل ہے یہ کرائسٹ کی کا ٹیکسٹ ہے اور اسے تمہیں فالو کرنا ہے، یو کین ناٹ وائلیٹ دس، اور یہ تمہاری ریشنلٹی کا کام ہے کہ اس میں سنتھسس اور ہارمونی پیدا کرو، بھائی یہ تو ہم نہیں کریں گے، تو ان کو ایک مد مقابل کھڑا کرنا تھا ایک دوسرا اتھارٹی، اس وجہ سے ایک پورا ٹریڈیشن انہوں نے ڈیولپ کیا جسے وہ کہتا ہے گڈیمر دی میتھڈ آف ڈسکریڈیٹنگ پریجڈیسز، دی میتھڈ آف ڈسکریڈیٹنگ ٹریڈیشن، یعنی کہ انلائٹنمنٹ تھنکر نے کیا کوشش کی، شروع کے انلائٹنمنٹ سب نے یہ کوشش کی کہ جو آپ کی اصلیتیں ہیں، جو آپ کے بنیادی روایتیں ہیں، جو آپ کے بنیادی الہامی گرینڈ نریٹرز ہیں، ان کو آپ مشکوک سمجھ کے علم کے دائرے سے باہر نکال دیں، اور پھر علم کی بنیاد پر جو قابل قبول ہے اسے لے لیں اور جو نہیں ہے اسے نکال لیں. سر سید نے میریکلز کو نکال دیا اور بہت ساری چیزیں نکال دی, کچھ چیزوں کو انہوں نے رکھ لیا. سلیکشن ہے, سلیکٹو ایبسٹریکشن, کہ نیچرلزم کے ساتھ جو جو چیزیں نہ تھی ہو سکتی ہیں ان کو آپ نے لے لیا, اور جو نیچرلزم کے ساتھ جو نہیں ہوئی نا انہیں سب باہر نکال دیا. یہ ضروری نہیں بھائی. آپ یہ پروفٹ کے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اسے پتا ہوتا ہے گناہ ہے, میں کر رہا ہوں, کرتے تھے نا, کر دیتے ہیں نا, تو اس میں فرق میں کیا پرابلم ہے؟ تھاٹ تم کس چیز سے سمجھو؟ تمہارے اپنے ذہن میں اٹھنے والی نہیں, جو بھی تھاٹ ہے. نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تھاٹ کا اسٹرکچر ہے, اس میں تمہیں بتا دیا, دیکھو یہ پروہیبیٹڈ ایکشن ہیں, یہ پرمیسیبلٹیز ہیں, یہ پریفرنسز ہیں. فرض کیا ہے کہ سوچ کی سطح پر تم کنوینس ہو گئے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے ایسا ہی زندگی گزارنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن تمہارا عمل ویسا نہیں ہے, تو کیا ہے پرابلم؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو میں بتاتا ہوں, تم دو رویے رکھ سکتے ہو. تم کہو گے یار دیکھو سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ جو پروہیبیشن اور پرمیسیبلٹی اور پریفرنسز کا جو ہم نے نظام بنا رکھا ہے ٹھیک نہیں ہے. سب لوگ تو میوزک کو اچھا سمجھتے ہیں, سب لوگ میوزک سنتے ہیں, تو اسلام یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میوزک بری چیز ہے؟ اسلام, ہم شاید اسلام کو صحیح سمجھیں, چلے ہم لوگ سب بیٹھ جاتے ہیں ماشاء اللہ, اور جن لوگوں کے داڑیاں نہیں ہیں داڑیاں بڑھا لیں, اور پھر ہم لوگ سب کہتے ہیں بھائی اسلام تو میوزک تھی, اسلام میں میوزک تھی, صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ تو پرمیسیبل ہے نا, سب کے لیے پرمیسیبل ہوگی, لہٰذا آپ کیا کریں تھاٹ کو چینج کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں تم گناہگار ہو, بدماش ہو, انسان بن جاؤ, تم یہ کیوں گناہ کر رہے ہو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. تو دونوں میں سے ایک تو تبدیل ہوگا نا, کوئی ایک تبدیل ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جو عمل ہو رہا ہے اس کی تمام تر بنیاد جو ہے وہ تھاٹ کی پرابلم کی وجہ سے. تھاٹ جو ہوتی ہے نا ایبسٹریکشن میں نہیں ہوتی, تھاٹ جو ہے, تھاٹ کیا ہے, واٹ ایکچولی تھاٹ ہے, تھاٹ از یور کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے لیے تمہیں آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں, ہے نا. اب تم آئیڈیاز تمہارے بدل گئے ہیں, آئیڈیاز تمہارے بدل گئے ہیں, ویلوز تمہاری بدل گئی ہے, اور تم چاہ رہے ہو تو اسی تھاٹ کے ساتھ تم اس کو ریکنسائل کر لو, آئیڈیاز کو بدل لو. تو تم آئیڈیاز کو بدلو گے تو تھاٹ بھی تو افیکٹ ہوگی نا اس کے نتیجے میں. تو جب تم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھاٹ میں تبدیلی کرنی ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حالات حاضرہ یا دور حاضر کے مطابق بنا دو اس سوچ کو. تو دور حاضر کو اس تھاٹ کے مطابق کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, لیکن ہم اس تھاٹ کو تبدیل کر دیتے ہیں اور دور حاضر. میں اگزامپل دیتا ہوں, جیسے 1960 سے پہلے جو سائیکالوجی میں کتابیں لکھی جاتی تھیں اس میں نارسسٹک پرسنالٹیز کو ایب نارمل سائیکالوجی میں پڑھا جاتا تھا. نارسسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, سیلف لو کا شکار جو ہوتے ہیں انہیں ہم نارسسٹ کہتے ہیں. 60 سے پہلے جو کتابیں لکھی جاتی تھیں اس میں نارسزم ایب نارمل سائیکالوجی میں پڑھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. 60s آن ورڈ یورپ کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں, فیملی اسٹرکچر بہت بری طرح متاثر ہوا, بچے ماں باپ کے بغیر پلے, ماں باپ میں ڈیوورس ریٹ بہت ہائی ہوا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بچہ جو پل کر بڑا ہوا اس کے خاندان کے لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے, تو محبت کرنے کے لیے اسے کوئی مل نہیں رہا تھا. تو اس نے اپنے آپ کو محبت کرے گا نا, اور کس سے کرے گا؟ ایک انسان جس کو پتہ نہیں ہے اس کی ماں کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کا بھائی کوئی نہیں ہے, وہ ریاست کی مدد سے, ریاستی اداروں کی مدد سے, این جی اوز کی مدد سے پل کے بڑا ہو رہا ہے, تو وہ اپنے آپ سے محبت کر رہا ہے. اپنے آپ سے اگر محبت کر رہا ہے, اور سبھی اپنے آپ سے محبت کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بھی جب سب بھی اپنے آپ سے محبت دے رہے ہیں تو یہ تو ایک سوشل بیہیویئر ہو گیا, دیٹ وی آر آل اینٹی سوشل. اٹ از ویری سوشل دیٹ وی آر آل اینٹی سوشل. سو بینگ اینٹی سوشل از ون آف دی مینیفیسٹیشن آف دیٹ کائنڈ آف سوسائٹی دیٹ ہیز بین جنریٹڈ. تو آپ کیا کیا, اس کو اب نارمل سائیکالوجی نکال کے نارمل سائیکالوجی میں
ہو گیا.
ہاں نارمل ہے. اسی طرح جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے اور ترقی کا اس کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ متمتع ہونا, ٹھیک ہے, اگر ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ متمتع ہونا, اور ایک صوفی بزرگ تمہیں بتا رہے بھائی دنیا میں زیادہ سے زیادہ متمتع نہ ہو, کم کھاؤ, کم عیاشی کرو, ایک پیٹ سے کھاؤ اور آدھا پیٹ بھوکا چھوڑو اور عیاشی نہیں کرو اور خدا کو یاد کرو اور راتوں کو عبادت کرو اور بس اتنا گزارے ہوگا, وہ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب بات ہے, چاہ رہا ہے کہ ہمارا بیڑا گھر بولے, یہ پاگل ہے, اب نارمل ہے, اب نارملٹی ہے یہ, ہے نا. اور نارمل کیا ہے کہ زیادہ زیادہ دنیا میں کماؤ اور پاورفل ہو جاؤ اور ہر ایک کا ٹیٹوا دبا سکو تم اور کوئی تمہارا ٹیٹوا نہ دبا سکے, تو پھر تو کہو یہ نارمل ہوتی تھی. اب اگر تم صوفیہ کا ٹریڈیشن تمہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تم بدماشیاں نہیں کرو, تو تم کہو کہ نہیں ہمیں تھاٹ کو چینج کرنا ہے. کس کو؟ صوفیہ کی تھاٹ کو ہم چینج کرنا ہے. صوفیزم اصل میں یہ نہیں ہے. اصل صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں زیادہ نوکریاں دلواتا ہے, زیادہ دھڑا دھڑ شادیاں کرواتا ہے, دھڑا دھڑ جو آپ ان سے دعائیں کرتے ہیں دنیا سے متعلق ساری دعائیں آپ کی پوری کرتا ہے, چاہے آپ اس کے دعائیں پوری کروا کروا کے آپ جہنم میں چلے جائیں. صوفی کو اسے کوئی خروگار نہیں ہوتا کہ آپ مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہیں, وہ بس آپ کے لیے دعا کرتا تھا اس کو پیسے بھی ملے, گاڑی ملے, عورت ملے, بچے ملے. تو یو نو تم تھاٹ کس کو کریکٹ کرو گے, کس کے مطابق کس کو کرو گے. وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے مسائل کا دور حاضر کے مطابق حل چاہیے. تو دور حاضر کے مطابق تو حل یہی ہے, تو اس سے یہ نہیں ہوگا نا, کیونکہ وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ بیٹا مر جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا, اس کے لیے تیاری کرو. وہ کہہ رہا ہے نہیں اب تو نہیں ہو سکتا.
عام لوگ
اچھا سر, مطلب یہ
سر تھاٹ جب ویک ہوگی تو سر اس کو امپورٹ کرنے والے انسٹیٹیوشن بھی ویک ہوں گی, ویک ہوں گی, پھر امن سے امن میں پھنسا ہوگا.
تھاٹ ویک کیسے ہوگی؟ تھاٹ تو ویک نہیں ہوتی, تھاٹ تو تھاٹ ہے, وہ کیسے ویک ہوتی؟ تھاٹ ویک تو نہیں
ہوتی.
نیریٹو تو ہے وہ تو تھوڑی ہے, مطلب خدا ہے آپ کوئی, مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی مجھے تسلیم نہ کرے تو میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر پوری دنیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فوج ہی نہیں ہو جاتی, مطلب وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. تھاٹ جو ہے وہ تو موجود ہے, جو حقیقت ہے ریئلٹی ہے وہ تو ریویل کرتی ہے, آپ کیا اس کو ایکسپٹ کرو یا نہ کرو, مسئلہ آپ کا ہے نا. مطلب
اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ صرف ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے, جیسے تم لوگ کر رہے ہو نا, یہ سمجھا جاتا تھا سائنس کے اندر پہلے کہ جیسے پاپر نے یہ کہا تھا کہ سائنس کے اندر ایک تھیوری دی جاتی ہے, پھر اس تھیوری کی کمزوریاں واضح ہو جاتی ہیں اور پھر وہ تھیوری فالسفائی ہو جاتی ہے. جب تھیوری فالسفائی ہو جاتی ہے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے, اس کی جگہ دوسری تھیوری لے لیتی ہے. یہ پاپیرین ماڈل ہے جسے ہم کہتے ہیں فالسفیکیشنزم. لیکن بعد میں لیکٹاج اور کون وغیرہ انہوں نے کہا کہ سائنس کے اندر ایک تھیوری فیل ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی, وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے. پانچ سال بعد, پچاس سال بعد, ڈیڑھ سو سال بعد کوپرنیکین تھیوری ریجیکٹ ہو گئی. کوپرنیکس نے کہا تھا دا سینٹر آف دس یونیورس از سن, لوگوں نے کہا نو سینٹر آف دس یونیورس از ارتھ. لوگوں نے اس ٹالمی کی بات مانی, کوپرنیکس اپنی بات منوا نہیں سکا, ثابت نہیں کر سکا, اس کے پاس وہ آئیڈیاز ہی نہیں تھے وہ ثابت کر پاتا, لہٰذا اس کو سزائے موت ہو گئی. اس وجہ سے مر گیا وہ. اس کے مرنے کے 75 سال بعد نیوٹن کے آتے آتے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ کوپرنیکین پوزیشن ٹھیک تھی, ٹالمی کی پوزیشن خراب تھی. اٹ ہیز ٹیکن 75 to 150 ایئرس ٹو اسٹیبلش دیٹ واٹ واز دی ایکچوئل پوزیشن ان سائنس. پلانکس نے کوانٹم تھیوری دی, اس کی کوانٹم تھیوری کا لوگوں نے مذاق اڑایا, تماشا بنا دیا کاپر پلانکس کا. اس نے کہا تھا انرجی ٹریول ان دی فارم آف پیکٹ, تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو پیکٹ میں تھوڑی چلتی ہے, وہ تو ڈیفریکشن ہے, انٹرفیئرنس ہے, پولرائزیشن ہے, سب اسٹیبلش ہوتا تھا ویو تھیوری سے. اور ویو تھیوری سے یہ سب پروو ہوتا تھا اور فوٹونک تھیوری سے پروو نہیں ہوتا، انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. بوہر نے وہی پلانکس کی پٹی ہوئی تھیوری کو لیا اور اس نے ایٹم کا اسٹرکچر اسٹیبلش کر دیا. بوہر کا اتنا بڑا اسٹیجر تھا کوئی ٹیم ہی نہیں کر سکا. کلاسیکل فزکس کوانٹم فزکس میں تبدیل ہو گئی، دو پیراڈائمز بن گئے فزکس کے اندر، کلاسیکل اور کوانٹم فزکس. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کمزور، تھاٹ تو موجود ہوتی ہے، اس کو آپ جن آئیڈیاز کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا جس پیراڈائم کے اندر کر رہے ہیں وہ آبسولیٹ ہو گیا. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ نہیں، ان سب نے تو سمجھا غلط، اب ہم آ گئے ماشاء اللہ بیونڈ ہسٹری، اے ہسٹوریکلی سمجھ لیا اس کو. تو یہ جو میجر پرابلم ہے وہ تھاٹ سچائیاں جو ہے، ہمارے ایک دوست ہیں پڑھاتے ہیں ڈپارٹمنٹ، تو انہوں نے ایک دن آیا اور پڑھے، انہوں نے ناراضگی سے کہا کہ میں نے اس ایک ریلیجیس تھنکر کو انہوں نے پڑھا اور انہوں نے کہا یہ میں نے پڑھا اس کو، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا نئی بات نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تمہاری کیا عمر ہے؟ میں نے کہا 28 سال. میں نے کہا کیا سچائی کے 28 سال پرانے ہو جانے سے اس کی سچائی پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ اثر تو پڑتا ہے. میں نے کہا تمہاری پیدائش کو 28 سال ہو گئے تو یہ سچائی اب غیر اہم ہو گئی ہے، تم 28 سال پیدا پہلے پیدا ہوئے. تو بھائی یہ دیکھنے کا طریقہ، یہ پرانی بات سن کے لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں یورپ کے اندر. بھائی ایک آدمی جاتا ہے یہاں سے، میں جانتا ہوں ٹھٹے کا لڑکا ہے، جہاں ہم جاتے تھے نا وہاں پر وہ فشنگ کرنے جاتے تھے، وہاں پر ان کی ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا جہاں پہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. وہ بچہ تبلیغی جماعت میں ہو کے وہ کر کے اس نے کچھ اپنے آپ کو گرو کر لیا، پھر پاکستان میں لگاتا رہا ٹائم، پھر باہر چلا گیا. 9 لوگوں کو اس نے کنورٹ کیا، گاؤں کا لڑکا ہے، کوئی اس کی بیسک ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے اس کی، وہ ان کے ساتھ رہا. اور میں کہہ رہا کہ بھائی ایک ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں نے یہ میں لے کے آیا، وہ اس کو جو ہے فرینچ جو تھا اس کو حضرت کہہ رہا تھا، حضرت اس کے ہاتھ پہ کنورٹ ہوا تھا فرینچ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی وہ فرینچ ہے لیکن وہ الجیرین ہے، الجیرین تھا جو کنورٹ ہوا. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا بھائی کیا بتایا؟ بولنا بس اس کو یہی بتاتا تھا کہ مر جاؤ گے تو کیا ہوگا، کئی دن تک کہتا رہا. اس نے کہا ہاں واقعی مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں پادری کے پاس گیا وہ بندہ، تو اس نے کہا کچھ نہیں حضرت عیسیٰ نے سارے گناہ اپنے ساتھ لے کے تو سب کو معاف کر دیا، تم بس اچھے ہو جاؤ. اس نے کہا یہ تو بالکل ہم نہیں سنا. اس کے پاس آیا اس نے کہا مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے بہت ڈنڈے پر. بولے گا اور تم؟ بولے گا میں بھی مر جاؤں گا، مجھے بھی ڈنڈے پڑیں گے اس لیے کہ میں اگر نیک کام نہیں کیا تو. بولے وہ حضرت عیسیٰ معاف؟ بولے نہیں حضرت عیسیٰ کوئی معافی وافی نہیں دے رہا، جو بدماشی کرے گا وہ جہنم میں جائے. اس نے کہا ہاں یہ بات بالکل لگتی ہے، میں تو بڑا بدماش ہوں، ممکن نہیں ہے کہ مجھے خدا چھوڑ دے. تو پھر جیسے میں کہتا ہوں ویسا کرو. یو نو واٹ آئی مین، یہ ایک ان ریزنیبل بات تھوڑی ہے کہ ایک آدمی بہت بدماشی کر رہا ہے سارے گناہ سارے معاف ہو جائیں. نہیں بھائی یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس کے لیے کوئی بڑی فلوسافیکل انالیسس کرنے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے.
مطلب ایک عام طور پہ مطلب اسی یہی جو بات ہے اس کو یوں بھی یعنی ایک تجزیہ نگار اکثر پیش کرتے ہیں کہ دراصل اسلامی جب اپنے عروج کا دور تھا مسلمانوں کا تو اسلامی تھاٹ کے اندر ایک ڈائنامزم تھی اور وہ چل رہی تھی، اور اس کے بعد جو آہستہ آہستہ اس کے انٹرنل ڈیکے کے نتیجے کے اندر وہ مطلب ڈیڈ ہو گئی اور پھر وہ جمود کا شکار ہو گئے اور تکلیف شروع ہو گئی اور تو اتحاد جیسا بند ہو گیا. تو کیا یہ انالیسز کرنا کہ یعنی یعنی جو مسلمانوں کا زوال جو ہے اصل میں ان کی فکر کی جو انٹرنل کچھ دیکھے تھا جس کے نتیجے میں ہوگا، اس کو کیسے دیکھیں؟
دیکھا مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بالکل غلط ہونا. میرا خیال ہے کہ یہ جو بنیادی طور پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی بڑی کاؤنٹر ریفارمیشن موومنٹ کب سکسیس ہوئی، جیسے آپ کہتے ہیں کرسچینٹی کو انٹرنل ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا پاپائسی کی یعنی کہ پیوریٹینکل کرسچینٹی یا پروٹیسٹنٹزم کے نتیجے میں وہ شیٹر کر دی، مقابلہ نہیں کر سکا پوپ، صحیح ہے؟ اور پھر پوپ کی اپنی سینٹرلائز ہونے کے نتیجے جیسے پاکستان میں نہیں کہتے سب کچھ سینٹرلائز کر دو، ایک فیصلہ ہے ایک طرف تو کہتے ہیں ہر طرف کہ بھائی سینٹرلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ریلیجن میں سینٹرلائزیشن کرنا چاہتے ہیں مسلمان، میں سینٹرلائزیشن ریلیجن نہیں ہوئی، یعنی کہ پوپ نے کوئی بدماشی کر دی، پوپ کے یہاں ایک ان لیجیٹیمیٹ بچہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا یہ تو پوپ کا بچہ ہے، انہوں نے کہا پوپ تو شادی نہیں کرتا، پوپ کے یہاں بچہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، پوپ کے اوپر ہولی گھوست سوار ہوتا ہے، وہ تو جو بھی کرتا ہے خدا کی مرضی سے کرتا ہے، تو پھر خدا کی یہی مرضی ہوگی۔ تو جو عام کرسچن ہے متاثر ہو جائے گا نا، وہ کہے گا یہ کیسے، میں اب گناہ گار ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیوں کر رہا ہے گناہ، یہ تو مجھے وہ دلوا رہا ہے۔ لیکن لہذا تو پروٹیسٹنٹ یعنی کہ کیلون اور لوتھر دونوں کو آپ پڑھیں، انہوں نے ڈیمیج کر کے رکھ دیا مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی ریولیوشنری موومنٹ، یعنی کہ ایپسٹمولوجیکل موومنٹ جس نے چیلنج کیا ایپسٹمولوجیکلی مسلمانوں کی انٹرنل ڈائنامکس کو، ایسی کوئی اسٹیبلش نہیں ہوئی۔ اور جو ہوئی جیسے موت زلائی کرا رہے وہ شکست کھا گئے بہت جلدی۔ تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ دیکھیں نا، اگر ڈی کے آ رہا ہے تو کوئی تو اسے کاؤنٹر کرے۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ سر سے، یہ تو بالکل پینٹس کوئی جانتا نہیں ہے۔ دیکھا وہ جب برٹن رسل آیا تو انہوں نے جیسے ایئرپورٹ پہ آیا، اس نے کہا واٹس یور اوپینین اباؤٹ اقبال، واٹس یور اوپینین، اس نے کہا ہو از اقبال، چلا گیا وہ جہاز میں بیٹھ گیا۔ مسئلہ یہ ہے ابھی، یہ تھوڑی ہے وہ کیلون کو آپ نے ہو از کیلون، ہو از لوتھر، اور سر سید نے کیا، سر سید کون جانتا ہے بھائی، کون جانتا ہے سر سید کو، کیا اپسٹمالوجیکل توپ چلا دی انہوں نے، ایسی کہ چیلنج کر دیا اسلامک اپسٹمالوجی کو انہوں نے۔ تو مسلمانوں کے اندر تو کوئی ایسا نہیں، یعنی کہ فنڈامینٹل آپ بتا سکیں کہ تھاٹ کے اندر کوئی بڑی کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں شیٹر کر گیا پورا کا پورا انسٹیٹیوشن۔ ایک دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈائنامک ہونے کے نتیجے میں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈائنامزم آپ نے کون سا تھاٹ کے لیول پر ایکسپٹ کیا، بتائیں۔ آپ 200 سال سے تو سلیب تھے پورے، 92 کے 92 ریاستیں سلیب تھے سب، دے ور سلیب۔ تو سلیبری کے دوران تو آپ نے موڈرنٹی کو ایکنالج کیا، ساری کے ساری کولونیلزم کی پیداوار ہیں یہ سارے کے سارے ریفارمرز جو آپ دکھاتے ہیں ہم لوگوں کو، یہ سب کالونائزیشن کی پیداوار ہے۔ انہوں نے کون سی توپیں چلا دی بھائی، انڈر دی امبریلا آف امپوزڈ امپیریلزم کون سی توپ چلا دی انہوں نے، کون سی وقت انہوں نے حاصل کر لی۔ دوسری بات یہ کہ کون سا یہ جو ریفارمرز موومنٹ ہے، کون سی نیچرلی کلمینیٹ ہوئی ہیں اس انالیسس سے جیسی کہ کرسچینٹی کے اندر پیدا ہوئی تھی انٹرنلی۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر یہ ریفارمیشن نہیں ہونا انٹلیکچوئل پلین کے اوپر اسٹیبلش کرتا ہے اس بات کو کہ مسلمانوں کے تھاٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کی پریکٹس کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے ہیں پریکٹس، دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو تھاٹ ہوتی ہے نا وہ ایبسٹریکشن میں نہیں ہوتی، وہ پریکٹس میں ہی پتہ چلتا ہے۔ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس چیز کو تم کہتے ہو کہ تھاٹ کی ویکنیس ہے، وہ بنیادی طور پر پریکٹس کی ویکنیس ہے۔ جو ہمارے لوگوں نے کہا وہ ہمارے لوگوں نے کیا نہیں، لوگوں نے جنہوں نے کیا ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو مروا کے نکل گیا، پتہ نہیں کتنے حسینوں کو اکیلا حافلے میں چھوڑ کے نکل بھاگے مسلمانوں کی تاریخ۔ تو بہت سارے لوگ تھے وہ جو کر سکتے تھے ان کو نہیں کرنے دیا، اور ان لوگ کہتا رہا بہت سارے علماء سے کہ بھائی میرے بچے نالائق ہیں، یہ حکومت نہیں چاہتے سب برباد ہو جائے، کسی نے ان کا ساتھ دیا، ہو ہو کرتے رہے بیٹھے تھے، اللہ ہو کرتے رہے، ان کو یہی کرنا تھا۔ تھاٹ کا پرابلم نہیں ہے، یہ پریکٹس کا پرابلم ہے۔ آپ نے پریکٹس نہیں کیا، جہاں پر آپ نے پریکٹس کیا وہاں آپ ریٹین کر گئے، سسٹین کر گئے آپ، بہت سارے لوگ سسٹین کرتے ہیں۔ تو یہ ٹائم لگتا ہے، تھاٹ مرتی نہیں ہے، تھاٹ تو انتقال نہیں ہو جاتا، تھاٹ کا مارکسزم ختم ہو گیا، لوگوں نے ختم ہو گیا، ہوگو شاویز انقلاب لے آیا وہاں پر، لے آیا کہ نہیں لے آیا؟ مارکس کے بارے میں کہتا تھا مشیل فوکو، اٹ از اے فش وداؤٹ واٹر۔ 21ویں صدی میں انقلاب لے آیا، وہ اسی پٹی ہوئے فلسفے کو لے کر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوا ہے، اتنا سا ملک ہے، صحیح ہے نا؟ تو بتانے کا مطلب یہ تھاٹ ختم نہیں ہوتی، تھاٹ کو آپ کبھی بھی کھڑا کر سکتے ہیں، اور ریلیجن تو کبھی نہیں مرتا، ریلیجن کو موت نہیں آتی، ریلیجن بار بار ریجوونائٹ ہوتا ہے. یعنی کہ 1970 سے پہلے کون کہتا تھا کہ جو ہے اس ریلیجن اسلام کی بنیاد پہ کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے؟ وہ میں نہیں لے کے آ کے دکھایا امیرکن. یعنی کہ ریلیجن یہ سمجھ لیا جتنے ماڈرنسٹ تھے ان کو اتنا شدید صدمہ پہنچا ہے, وہ سمجھتے تھے کہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ریلیجن کی بنیاد پر کوئی موبلائزیشن ہو. ریلیجن کی بنیاد پہ موبلائزیشن کر کے دکھائی اور سب سے کم بلیٹنٹ وہ ہے جو تم کہہ رہے ہو نا کہ پولیس اسٹیٹ, پولیس اسٹیٹ نہیں بنائے لوگ, پولیس والے شریف ہو گئے. پولیس نے کہا جاؤ گولی چلاؤ, پولیس والے نے کہا ہم ہی چلاتے بھائی ان سے گولی, ہمیں اسی معاشرے میں رہنا. پولیس نے گولی چلانے سے انکار کیا اسی معاشرے کے اندر, اور جو آدمی کمانڈ کر رہا تھا اس پورے ریولیوشن کے گٹر کے اندر بیٹھا ہوا تھا تہران کے اندر 6 مہینے تک. کرے کوئی آدمی, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کردار بھی ویسا ہونا چاہیے تو لوگ آپ کو فالو کر. ایک آدمی کسی پوزیشن لیتا ہے لوگ عزت کرتے کہ نہیں کرتے اس, بہت سارے لوگ ہیں اپنے پروفیشن کے لیے کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں اور نو کر دیتے ہیں کسی کو, لوگ ان کی عزت کرتے, گناہگار لوگ عزت کرتے. آپ ریلیجن کو آپ ایسا ویک آپ نے سمجھا. علامہ
اقبال کی 1930 کی دہائی میں لی گئی پوزیشن کو
ان کا انٹیریورٹی کمپلیکس, نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے فلسفہ جس بنیاد پہ ریکنسٹرکٹ کیا وہ آسٹریلین فلسفہ, اگر وہ یہ چیزیں پڑھ لیتے تو یہ غلطی نہیں ہے. اور یہ کہ یہ تو ظاہر ہے کہ قائل ہیں اور اتنی جگہوں پر اسٹیبلش کیا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا اپنے اس بہت بیسک آرگیومنٹ کے ساتھ. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ میں نے تمہوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ برتھ آف دا ریڈر از دی ڈیتھ آف دی آتھر. نئے ریڈر پیدا ہونے کے نتیجے میں بار بار موت واقع ہوتی ہے رائٹر کی, آتھر کی, اور نئی برتھ ہوتی ہے ریڈر کی. اس وقت ریڈر اقبال کو جس طرح سے ریڈ کر رہا ہے امکان کم ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک آرتھوڈاکس اقبال کو انٹرپریٹ کیا جائے, اس کے نتیجے میں ایک سیکولر اقبال کو ہی انٹرپریٹ کیا جانے کے امکانات زیادہ ہیں اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ اس کی بنیاد بن سکتی ہے.
ڈیولپمنٹ, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی اسلامک یا ریلیجیس پیراڈائم کا حصہ ہی نہیں, تو پھر ان سے ہینڈ شیک کرنے کے لیے ریلیجیس فلاسفیز کو ان کی طرف کیوں بڑھایا گیا؟
یہ سارے لوگ ہیں نا, یہ
صرف حیان کا کام دیکھتے ہیں, اس کے بعد دوسرے سائنٹسٹ کا کام دیکھتے ہیں, یہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے شوز دیٹ
یار ان کو ریلیجیس فلاسفر تھوڑی کہتے تھے, دیور سائنٹسٹ. دیکھو ایک ہوتی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پٹ جاتے ہیں نا, ہم جب آپ کوئی بھی تہذیب پٹ جاتی ہے, مار کھا جاتی ہے, تو پھر وہ تلاش کرتے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ کون ہیں, جیسے پاکستانی فلم انڈسٹری والے مقابلہ کرتے ہیں کہ بھائی اچھا ان کے پاس دلیپ کمار, تو ہمارے پاس چلو محمد علی کو لیا, ان کے پاس اچھا چلو اس کو لیا, نکال لیتے ہیں نا, یہ بھی ہے یہ بھی ہے, ان کے پاس کوئی مستر ہے تو آپ کے پاس کرے, جیسے آپ نے ابھی دیکھا, اور پھر اسی کی بنیاد پہ آپ کے پیمانے ہی بن جاتے ہیں کامیابی اور ناکامی کے پیمانے. ابھی ایک وہ رہا تھا ٹی وی پہ پروگرام, اس میں ایک آدمی کو انہوں نے بتایا کہ فاتح ہندوستان, ایک فاتح ہندوستان شہاب الدین محمد غوری, ایک شیر شاہ سوری, بابر, اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا منصور بالا نے کیا پتا کیا ہندوستان میں, کہ مسخرے پن کا ایک مقابلہ تھا, اس میں سب سے بڑا مسخرہ وہ بنا, سارا انڈیا اس کے اوپر ہنسا, اور میں کہا بھائی سب سے زیادہ تو نے ہنسا ہے, ہر سر کے پیٹ میں درد ہو گیا, چلو بھائی آپ کو نمبر 1 پہ, اس بنیاد پر فاتح ہندوستان, صحیح ہے نا, یہ انہوں نے پیمانہ بنا دیا. تو پیمانے بنانا کی بنیاد پر آپ یہ تو نہیں طے کر سکتے نا کہ یہ جو پیمانے پہ پورا اتر رہا ہے شہاب الدین محمد غوری اور بابر اور اس کے مقابلے کا جو ہے وہ بالا بھی ہو گیا. میں اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں نے مار جو کھائی ہے, آخری چیز جس پہ مار کھائی ہے وہ ریاست آخر میں ان کے ہاتھ سے نکلی ہے, سب سے آخری چیز ہوئی ہے نا, لیکن جو سب سے آخر میں ہوئی ہے اسے انہوں نے سب سے پہلا, سب سے آخر میں آپ کے ہاتھ سے حکومت نکلتی ہے، سب سے پہلے آپ کا اخلاق آپ کے ہاتھ، پھر آپ کی شرافت اور آپ کی مورل اتھارٹی نکلتی ہے. یعنی کہ آپ کوئی بھی پولیٹیکل تھیوری بولیں، وہ پولیٹیکل اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ مورل اتھارٹی کا سبارڈینیشن ہوتی ہے. مورل اتھارٹی آپ کی نکلتی ہے، پھر آپ کی پولیٹیکل اتھارٹی نکلتی ہے، پھر آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی تو سب سے آخر میں چلنے ہوتی ہے. لوگ آ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی دوسری طاقت آ کے اوپر آپ نے کیپچر کر لیتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آپ سے جب لوگ ملے تو سمجھے کہ بھائی ہمارے پاس وہ نہیں تھی، گنے نہیں تھی، توپ نہیں تھی، ورنہ ہم انگریزوں سے نہیں آتے. وہ بھائی انگریزوں سے آپ جیت جاتے اور مرنے کے بعد سب جانوروں میں جاتے تب بھی تو آپ ناکامی ہوتے، تو کیا ہوا؟ انگریزوں کے ہاتھ تو اچھا ہوا نا کہ آپ کو احساس ہو گیا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے میجر، ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو. لیکن وہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بجائے یہ کہ آپ جاتے اپنے اوریجنز کی طرف، آپ نے کہا کہ میں ایسا کہتا ہوں تھاٹ ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، حالانکہ اس تھاٹ سے عمل ہی کوئی نہیں کر رہا تھا. میں نے بتایا کہ جب اودھ کا بادشاہ کو جوتے مارتے ہوئے لے کے جا رہے تھے تو وہ اس کے فوجی جو تھے وہ لڑ رہے تھے اس بات پہ کہ میرا بٹیر جیتا ہے یا تیرا بٹیر جیتا ہے. اب آپ کہیں تھاٹ کی کمزوری ہے، بھائی تھاٹ کی کہاں سے کمزوری؟ لوگوں نے اس تھاٹ کو لپیٹ کے رکھ دیا ایک دوسری تھاٹ کو. تھاٹ یہ تو نہیں تھا تھاٹ کو بڈھی ہو گئی، کمزور ہو گئی، اس کا تھاٹ کو ریپلیس کر دیتی ہے ایک دوسری تھاٹ. تو جس تھاٹ کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کو برت رہے تھے اس کے جو نتائج نکلتے تھے وہ نکلے. اور جہاں تک یہ جو ترقی کا معاملہ ہے یہ صرف علامہ اقبال تک وہ نہیں ہے، اس میں تو علامہ اقبال، مفتی محمود، مولانا مودودی، سب
یہ سب کی بات کر رہے ہیں جو مسلمان پیٹ چکے تھے. میں مورل اتھارٹی کی فزیکل پٹائی سے پہلے ڈیٹوریٹ ہونے کا زیرو پوائنٹ پر آپ سے بات کر رہا ہوں. وہاں پر جب ان کی مورل اتھارٹی ان کے ہاتھ سے نہیں گئی تھی، آخر مسلمانوں کی پریفرنس چینج ہوئی ہوں گی جب ان کے ہاتھ سے مورل اتھارٹی نکلی ہوگی، تو مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ پریفرنسز کہ ہم آئے خدا کے لیے ہیں، ہمارا یہ جو ہے یہ صرف اسباب سفر ہے، یہ جو کچھ ہے ہمارے پاس، ہمارا سپریم گول، ہمارا کور آبجیکٹو کچھ اور ہے، یہ پریفرنسز، یہ جو ہائرارکی ہے یہ کب چینج ہوئی؟
دیکھو اب یہ تو میں پن پوائنٹ کر کے نہیں دکھایا جا سکتا، یہ ہسٹوریکل بات ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ جہانگیر اور بابر، جہانگیر اور اکبر جیسے لوگ بھی ہیں، اور پھر آپ کو ایک دم سے اورنگزیب پیدا کرتا ہے. وہ اب آپ کہیں گے نہیں مغل امپائر کے اندر تو اب ایسا تانا بانا بنا جا چکا ہے کہ اب اس کے بعد دین الہیہ کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جو ہے بن تقریباً جو تھا وہ شاہجہاں جو تھا وہ بند تھا، وہ جو تھا اس کو بند کیا ہوا تھا جہانگیر کو، اور جو سارے کے سارے فیصلے جو ہے وہ علماء کر رہے تھے وہ تبدیل ہو گئے، اس کے نتیجے میں آپ اورنگزیب پیدا ہو گئے. تو کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت کہیں پہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، مار پڑ رہی ہے مار پڑ رہی ہے، فلاح الدین پیدا ہو جاتا ہے، وہ پورا سنہارے کو چینج کر دیتا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ مسلمان ریلیجن جو ہوتا ہے اس میں فیصلے اس بنیاد پہ نہیں ہوتے کہ آپ کتنے طویل عرصے تک اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ فیصلے لینئر پلین پر نہیں ہوتے، ورٹیکل پلین پر ہوتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں جانا ہے اور یہاں سے پھر مجھے یہاں جانا ہے اور پھر مجھے یہاں سے یہاں جانا ہے، لیکن جو یہ آپ کا پرابلم ہے وہ ہوریزونٹل کیا، خدا کی طرف سے فیصلے ورٹیکلی ہوتے ہیں. وہ اٹھا کے ایک ایسا بندہ لا کے بٹھاتا ہے کہ آپ کا یہاں تک پہنچا ناممکن ہو جاتا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس ریلیجن موجود ہے، آپ اس کی بنیاد پر اگر آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی ہے تو اپنے لوگوں سے کریں نا بھائی، اپنے لوگوں کے اندر کہ آپ نے اپنے، جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ٹریڈیشن کو پورا پڑھ لیا ہے کیا آپ لوگوں نے؟ یہ جتنے ریفارمرز ہیں انہوں نے تو نہیں پڑھا، یہ پڑھتے ہی نہیں، یہ ڈائریکٹ دے دیتے چونکہ ہم ہار گئے لہٰذا اگر انہوں نے کوئی ٹھیک کام کیا ہوتا تو آج ہم ہارتے ہیں. بھائی ٹھیک کام کرنے کے باوجود بھی ہار جاتے ہیں، دوسرے والے نے کوئی دوسرا کام کر لیا اس کے بھی تو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے زندگی کے اندر. تو آپ کہیں نہیں انہوں نے چونکہ اگر صحیح کام کر رہے تو ہم شکست نہیں ہوتے، ہمیں شکست ہوئی لہٰذا وہ سب بکواس تھا، اس کو پڑھنے دیکھنے جاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آج ہم نہیں میں خود ہی کرتا ہوں. اس میں اور زیادہ آپ نے ہسٹوریکلی ایبسٹریکٹ پوزیشن لے کے اور نقصان پہنچایا، زیادہ نقصان
پہنچایا. یہ اس میں اگر آپ اس سوال کو اس سے دیکھیں پہلو کے ساتھ کہ مطلب ہمارے جو ماڈرنسٹ اور ریفارمسٹ ہیں تو یہ جب بھی کسی کو مطلب آئیڈیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں اسلامک سوسائٹی میں, یعنی یہ علامہ اقبال ہوں یا حسین صفر ہوں یا یہ آئیڈیل کے طور پہ پیش کریں گے آپ کو مامو رشید کا بیت الحکمت کے ساتھ دیکھیں, سونانی کتابوں کا ترجمہ ہو رہا تھا اور گھڑی بن رہی تھی, ٹھیک ہے. اچھا یہ مطلب آئیڈیل کے طور پہ پیش کریں گے آپ کے سامنے انلت کو کہ دیکھیں صاحب انلت سے جو ہے وہ جب ٹیرس کے اندر جو ہے کیچڑ تھا اور اندھیرا تھا تو انلت کے اندر جو ہے مخمے چل رہے تھے اور یہ ہوتا تھا اور ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ یہ ایرڈائم مطلب یہ کہ یہ ریفارمسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی اپسٹمولوجی یا اسلامک میٹافزکس کا بنیادی کام ہے تفسیر کائنات اور تفسیر ارض کے لوگوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے, یہ فنڈامنٹل ان کا جو ہے گمراہی ہے. حالانکہ اسلامی جو مطلب علمیت ہے یا اسلامی ماباد طبیعت ہے یا اسلامی ریاست ہے یا استخلاف فی الارض ہے خلافت اسلامیہ ہے, اس کا بنیادی کام جو ہے تفسیر کائنات اور تفسیر زمین نہیں ہے بلکہ تفسیر قلوب انسانی ہے کہ کتنے لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے ہیں. مسلمانوں کا سوال یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے سائنس نہیں تھی اور کتابیں جو ہے نہیں تھیں, اس لیے کہ اگر آپ مسلمانوں کا عروج آپ اگر دیکھیں تو کب ہوا ہے, مطلب یعنی قرن اول میں ہوا ہے نا, مطلب یعنی مسلمانوں نے جب قیصر و کسریٰ کو جو اپنے زمانے کی سپر پاور تھی, جب مسلمانوں نے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ان کے زمانے میں جو عطا کیا ہے تو پورے مدینہ منورہ میں صرف ایک ہی کتاب تھی جس کا نام تھا قرآن حکیم, اس کے علاوہ نہ کوئی کتاب تھی, اس کے علاوہ نہ کوئی کتب خانہ تھا, اس کے علاوہ نہ کوئی پرنٹنگ پریس تھا, جو مطلب ایک کتاب نے بر اعظموں کو جو ہے تین بر اعظموں کو عطا کر دیا, مطلب زیادہ سمجھنا کہ کتابوں سے انقلاب آتا ہے, الماریاں جب کھڑی ہوتی ہیں اس طرح اور اس طرح لوگ جو ہے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو علم جو ہے آگے بڑھتا ہے اور فکر میں انقلاب, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یعنی مسلمانوں کی ساری کامیابی اس زمانے کی ہے جب ان کے پاس ایک کتاب تھی وہ بھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, پرنٹنگ بھی تھی نہیں ہے, مطلب تو مسلمانوں کا جو اصل عروج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو بھی اس کائنات میں بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کے لیے کس قسم کی کوشش کرتے ہیں اور کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے دائرے کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں. ریفارمرز جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں کس سے, ہمارے پاس جو ہے 6 ملک ہیں ہمارے پاس 26 ملک ہونے چاہیے, ہمارے پاس 8 ملک ہیں ہمارے پاس 28 ملک ہونے چاہیے, ان کے پاس جو ہے سی این پی جو ہے ان کا جو امریکہ کا اتنا ہے تو ہمارا اتنا ہونا چاہیے, وہ اتنی ڈبل روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں بھی اتنی ڈبل روٹی کھانی چاہیے, یہ اصل میں پیمانا یہ میٹرک سے پیمانا ہے, مطلب تو اس کا جو سوال ہے اس کا تعلق مطلب اسی سے کہ علامہ اقبال یہ ریفارمرز یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عروج کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کتنے ٹیلی فون ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنے کیلوریز ہر روز ہم انٹیک کر رہے ہیں, مطلب یہ کوئی اسلامی پیمانا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے سوال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ان کا اصل کام تھا, یعنی 5ویں صدی ہجری کے بعد جو ہے مسلمانوں نے تبلیغ دین کو اور کنورژن آف اسلام کو ایک سیکنڈری چیز جو ہے سمجھا اور استخلاف پھر فی الارض کو پرائمری چیز جو مطلب سمجھا, مطلب اچھا کنورژن کی جو وجہ ہوتی ہے کنورژن جو ہے ہوتا ہے آپ کے مطلب کیریکٹر سے, مطلب وہ پاور سے نہیں ہوتا. امریکہ کی ہم جو ہے ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں, سب جو ہے یورپین کنٹری کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہے موبائل فون بھی کرتے ہیں لیکن ہم امریکہ کو گالیاں بھی کہتے ہیں. ایجادات سے اور کسی کی پاور سے آپ کنورٹ نہیں ہوتے, کنورٹ ہوتے ہیں کیریکٹر سے, جو مطلب کیونکہ مسلمانوں کا کیریکٹر کمزور ہوا تو کنورژن بھی ختم ہو گیا, جو مطلب صوفیہ کی وجہ سے ہوتا رہا, علماء کی وجہ سے ہوتا ہے, انڈیویجل کیسز پہ ہوا, ریاستی سطح پر جو ہے مسلمانوں کا بادشاہ اس کیلیبر کا نہیں رہا کہ وہ لوگوں سے کہہ سکے کہ تم جو ہے کنورٹ جو ہو جاؤ, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ہے بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ بھائی کنورٹ ہو, آپ کی اسلامی ریاستیں جو آج کل ہیں وہ کسی کو لکھ سکتی ہیں خط جو ہے خط, یعنی کچھ کرنا چھوڑیں کہ بھائی آپ اسلام کو ہنسیں گے, یہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ان کی شکل دیکھو, پرویز مشرف کسی کو لکھ سکتا ہے خط جو ہے, مطلب اپنی آٹو گرافی کے اندر وہ لکھ رہا ہے کہ میں جو ایک بدماش اور کنڈا تھا اور میں جو یہاں پر بدماشی کر رہا تھا, لہٰذا میرے امی ابا نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے فوج کے اندر ڈال دیا, اور میں جب فوج میں تھا تو میں یہاں پر ایک بنگالی لڑکی سے چوری چھپے پھسلنے کے لیے آتا تھا, یہ آدمی اگر خوش کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہے کیا؟ تو مطلب مسلمانوں کا سوال جو ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ مسلمانوں نے جو اگر ٹھیک ہے نا ایران میں گئے مسلمان پورا جو ہے مطلب ایران مسلمان ہو گیا, عرب میں گئے پورا کنورٹ ہو گیا, یورپ کے اندر گئے تو کنورژن نہیں ہوا, اس لیے کہ وہاں پہ وہ محل بنا رہے تھے, وہاں پر یہ مطلب محلات بنا رہے تھے, ایک بھی نہیں ہوا, اقلیت میں تھے مطلب. تو آپ جب کنورژن آپ نے کیا نہیں یورپ کے اندر ہوتے ہوئے, اگر پورے کا پورا ہی یورپ کنورٹ ہو جاتا ہے اسلام کے اندر, تو اگر آج صدر بش جو ہے وہاں پہ ہوتا تو ہمیں کیا تکلیف تھی, ٹھیک ہے بھائی, ہوا کرے صدر بش جو ہے مطلب مسلمان تو ہے نا مطلب. تو آپ کا جو سوال ہے مسلمانوں کا وہ کنورژن کی طرف, اور ابھی آپ دیکھیں اس وقت جتنی بھی اسلامک موومنٹ ہے یہ اب بھی اس سوال کی انتہا ہے, کوئی اسلامی آپ تحریک بتا دیں جس کا بنیادی کام کنورژن ہو, وہ یا تو مسلمانوں کو مسلمان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا یہ کہ مسلمانوں کو جو ہے مطلب یہ کہ مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا مسلمانوں کو عروج دلانے کے چکر میں ماڈل میکنگ ہے. لیکن ایک تحریک پورے عالم اسلام میں ایسی بتا دیں کہ جو کنورژن کے لیے کام جو ہے کر رہی ہے, مطلب حالانکہ کنورژن اب بھی ہو رہا ہے بلکہ زیادہ ہو رہا ہے, لیکن وہ مطلب آٹومیٹک کنورژن ہے, یعنی جو اسلام کی اپنی اسپرٹ ہے جو اسلام کی اپنی جو حرکت ہے مطلب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کنورژن جو ہے, یہ تو سوال ہے. اور اب بھی یہ مطلب کوئی اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں مطلب کہتے نہیں تھا اصل مطلب ہے قومیت, اپنی قوم کو مضبوط کرو, مسلمانوں کو قبضہ دلا دو, حالانکہ ہمیں کیا ہے, کچھ جو ہے اسلام لیا ہے اور وہ ہم پر جو ہے حاکم رہے ہمیں کیا اعتراض ہے.